انصار فیشن ہے جی. یہ اندازہ ہوگا کہ بعض اوقات میں شروع میں ایک انٹروڈکشن کرانے جاتا ہوں, وہ خود اسٹیلف اتنی لمبی اسپیچ ہو جاتی کہ آپ کے سوالات کا وقت نہیں رہتا, تو میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. تو آئے قرآنی اور اس کے بعد کے جو حدیثیں ان کا ترجمہ. قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ تمہیں نہیں معلوم وہ اہل ذکر سے دریافت کرو, اور اگر کہ اہل ذکر ذوات مقدسہ معصومین ہیں اور انہوں نے خود بھی مختلف مواقعوں پہ یہی چیز ارشاد فرمائی کہ مولا کا نہج البلاغہ کا مشہور خطبہ سلونی اس سے پوچھو, اور چھٹے امام کا یہ جملہ کہ سوال مفتاح ہوتے علم سمجھو کہ ایک کمرے میں بند ہے جو لاک لگا ہوا ہے, اور سوال وہ چابی ہے کہ جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا. تو اگر کہ یہ سب معصومین کے حوالے سے ہے, لیکن سورہ توبہ کے اندر پھر علماء کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی کہ ہر آدمی امام معصوم سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتا, کبھی مکانی فاصلہ بیچ میں ہوتا ہے کہ امام ہے مدینے میں مومن رہتا ہے نیشاپور میں, اور کبھی زمانی فاصلہ ہوتا ہے کہ امام ہے سن 2 ہجری میں اور مومن ہے آج 1429 یا 28 ہجری میں. تو اس صورت میں خود امام معصوم نے ایک طریقہ بتایا جو قرآن کی سورہ توبہ کی آیت بھی ہے کہ لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ آیت کا بالکل لٹیری ترجمہ, ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم میں سے کچھ لوگ جائیں دین کا علم حاصل کرے, ولیون دے وہ قوم ہوں ازارہ جاؤں والے, اور جب وہ پلٹ کے اپنے قوم کے پاس آئے تو ان کے سوالات کا جواب دے, ان کو سمجھائیں, ان کو ڈرائیں, ان کو مسائل بتائیں. تو یہ ایک آیت, 2 حدیثیں اور آخری آیت مل کے ہمارے ایک سسٹم بناتی ہے, اور یہ سسٹم سوال و جواب کے اس لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ فی الحال ہمارے یہاں ون وے کمیونیکیشن ہے ممبر کے ذریعے, اور وہ ون وے ہی ابھی رہنا چاہیے, ورنہ ہماری ہر مجلس ایک تماشا, ایک اکھاڑا اور ایک ریسلنگ کا ارینا بن کے رہ جائے گی. وہ ممبر کی حد تک وہی ون وے ہونا چاہیے, اور اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً ٹائم ٹو ٹائم اس قسم کے سیشن ہو کہ جو باتیں ممبر پہ انکمپلیٹ رہ گئی ہیں وہ پوچھی جائیں, یا اس سے ہٹ کر بھی اگر کوئی سوال ہے. تو ماہ مبارک رمضان جس کی شب قدر کا سب سے افضل عمل, یعنی رمضان کی ہر رات اہم, پھر اس کی شب جمعہ اور اہم, اور پھر اس کی شب قدر اور اہم, تو جو سب سے زیادہ 20 کا ثواب ہم کو ملتا ہے شب قدر, اس میں بھی سب سے زیادہ ثواب یہی سوال و جواب کے سیشن کا ہے جو کسی مفاتیح الجنا کے اندر شیخ صدوق کا قول بھی نقل کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ شب قدر میں اس کو بیان کروں گا. تو اس ماہ مبارک رمضان میں آپ نے نمازوں کا ثواب لیا, جماعت کا ثواب لیا, نماز شب کا ثواب دے رہے ہیں, دعائے افتتاح کا ثواب لیا, کل دعائے مجیب کا بھی آپ نے ثواب دے لیا, اور ابھی جو زیادہ بڑے ثواب ہیں شب قدر والے وہ بھی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. تو یہ اتنی اہم عبادت سوال و جواب کا سیشن کس کے ثواب کو بھی آج حاصل کیا جا رہا ہے, اور جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا, پہلا سوال وہی ہے جو تقریر میں نے بات کو چھوڑ دیا تھا, اور ایک دو سوال ایسے بھی ہیں جو تقریر کے شروع میں آ گئے تھے, اور غالباً سوال کرنے والے ذرا دیر سے آئے تو انہوں نے وہ سوال پوچھ لیا. تو پہلا سوال یہی تھا کہ مولانا وہ جو چوتھے امام کی 4 باتیں ہیں تو وہ چوتھی بات بھی آج بیان ہی کر دیجیے, تو سن لیجیے. تو میں نے جان بوجھ کے تھوڑی سی خاص وجہ سے کہ حضرت موسیٰ کی جو ٹریولنگ تھی, جو میں نے کہا نا کہ بعض علماء کہتے ہیں پیلسٹائن یا مصر سے چلے اور مراکو تک گئے, جو آج بھی پورے سہارا ڈیزرٹ کو کراس کر کے جانا دنیا کا ایک سب سے مشکل ترین بات ہے, وہ گوبی ڈیزرٹ اور ایک سہارا ڈیزرٹ آج بھی تو اس وقت سے ناممکن تھا, اس کے لیے میں نے چھوڑا تھا, لیکن چلے اس وقت بھی اگر آ گیا تو کوئی بات نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں, ان نیگیٹو سینس میں امام نے نہیں کہا کہ یہ خراب چیزیں, بلکہ یہ کہا کہ مومن اگر ذرا غیرت والا ہے یہ 4 چیزیں اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے, فرضہ چاہے وہ ایک جرم کا کیوں نہ اس کی راتوں کی نیند ہو جائے گی کہ یہ ذمہ داری مجھے اتارنا, اور بیٹی چاہے مریم جیسی صاحب فضیلت ہی کیوں نہ ہو لیکن صحیح جگہ اس کی شادی ہو جائے. دیکھیے اس کے اندر جو اصل پیغام ہے نا, ایک پوری تقریر ہے, اگر میں اشارہ نہ کہوں تو تقریر, وہ یہ ہے کہ اسلام بیٹیوں کو بوجھ نہیں کہتا,
لیکن جو ماحول انسان بناتا ہے کہ عورتیں اتنی تیز اور سرار اور چالاک اور اسمارٹ نہیں ہے کہ اپنا رشتہ خود ہو گئے. جو ماحول انسان چاہتا ہے بچی اور بیٹی کا, اس کے اعتبار سے ہی ذمہ داری باپ پہ ڈالی گئی ہے. تو وہ کتنی ہی صاحب فضیلت, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام سوسائٹی کو کن اصولوں پہ چلانا چاہتا ہے, عورتوں اور مردوں کی ذمہ داریاں الگ کرنا چاہتا ہے, عورت کو پریکٹیکلی میدان میں کم اتارنا چاہتا ہے. لیکن خیر ادھر تفریح ہو رہی ہے. تیسری چیز سوال, کوئی چیز کسی کو مانگنا جو معصومین تک کے حوالے سے ہے کہ پانی پینا ہو یا جوتیاں اٹھانا ہو, غلام تک سے امام نہیں کہتے ہیں. اور چوتھی چیز امام نے فرمایا سفر بلا کانا فرسفا, اب ٹریولنگ کیا ہے؟ خالی ایک فرسف ہی کیوں نہ ہو. ایک فرسف جو کینیڈا میں دیکھ یا امریکہ میں یا آج کل کی دنیا میں دیکھ مزاحی ہوگا, لیکن ایک فرسف پہلے زمانے میں جو پیدل چلتے تھے تقریباً اتنا ڈسٹینس جتنا دو نماز جمعہ کے درمیان, یعنی 5 کلومیٹر سفر. خود سفر چاہے وہ ایک فرسف ہی کیوں نہ, لیکن بہرحال ایک زحمت اور پریشانی ہے. حضرت موسیٰ کے سفر کے حوالے سے بات کرنا, لیکن خاص دیش کے جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ سفر سے مراد وہ سفر ہے جس میں آدمی کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے. اور یہ اگلا سوال جو ہے نا, یہ اگر فیملی لائف سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن کسی حد تک فیملی لائف سے ریلیٹڈ ہے, اس کا جواب ذرا لمبا ہو جائے گا. تو اس سے پہلے میں اس سوال کا جواب دے دوں جو تقریر کے شروع میں مسئلہ آ چکا ہے, پھر میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد باقی چھوٹے چھوٹے سوالات. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو میں نے کہا کہ شروع زمانے میں اسلام کے آغاز میں موتیں اتنی کثرت سے نہیں ہوتی, ایک دن میں ایک ہفتے میں ایک, تو نماز وحشت کا مسئلہ پیش نہیں آتا. لیکن یہ فرماتے ہیں کہ جہاد میں تو کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے کہ ایک ایک جہاد میں کئی کئی افراد کی موتیں ہوئی, تو پھر بھی کیا اجتماعی نماز وحشت کا مسئلہ کبھی امام سے نہیں پوچھا گیا؟ اس کے اندر دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جہاد جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوئے ہیں اس کے اندر کبھی اتنی زیادہ اجتماعی اموات نہیں ہوئی. سب سے زیادہ جو اجتماعی شہادتیں ہوئی ہیں وہ احد میں ہوئی ہیں, جہاں 70 افراد جو ہیں 70 مسلمان شہید ہوئے. لیکن نمازیں ویسے تو اس وقت تک آئی نہیں تھی. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, جب نماز مغرب اور عشاء اور فجر جیسی اہم نمازیں شروع میں نہیں آئیں گی, 10-10, 15-15 سال شب معراج میں جا کے واجب ہوئی, تو نمازیں ویسے تو سنت نمازوں کی کیٹیگری میں, یہ بالکل پیغمبر کی زندگی کے آخری زمانے میں آئی. جیسے ایک بہت اہم سوال ہوتا ہے, یہاں نہیں ہوتا ہے پاکستان میں ہوتا ہے, کہ حضرت ابو طالب کو تو خیر نعوذ باللہ بڑی تعداد کافر کہتی, نعوذ باللہ. حضرت خدیجہ کا ایمان سب مانتے, لیکن حضرت خدیجہ کی کسی وجہ سے آپ نہیں سنیں کہ رسول خدا نے غسل و کفن و نماز جنازہ پڑھا کے دفن کیا. یہی ملتا ہے کہ انتقال ہو گئے, رسول نے لے جا کے ہم کو اس قبرستان میں دفن کیا جہاں ہر سال ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ یہ تو وہ زمانہ تھا جب ابھی یہ روز بندگانہ نمازیں نہیں آئیں, تو نماز جنازہ اس وقت تک اسلام میں آئی نہیں تھی. کہا جاتا ہے سب سے پہلی نماز جنازہ یہ جناز فاطمہ بنت اسد کی وفات کے وقت آئی ہے یا سعد ابن معاذ کی, یعنی تقریباً اسلام کے 70 سال بعد. تو یہ واجب نمازیں تک 18 اور 20 سال کے بعد آئیں گے. نماز وحشت رسول کے بالکل آخری زمانے کی بات, اور رسول کے بعد جو جہاد ہوئے ان میں صاحبان ایمان کا کنٹریبیوشن یا رول شہادتوں کے اعتبار سے کم تھا. نہ ان کو بھیجا جاتا تھا, نہ امام ہی یہ پسند کرتے تھے کہ وہ لوگ جائیں. البتہ ڈیفینسو جہاد کے سرحدوں کی حفاظت کے لیے امام بھجواتے تھے, لیکن یہ ذرا لمبی بات ہو گئی. لیکن اس کا جو اصل جواب ہوگا وہ یہ ہوگا جو میں نے اس تقریر میں بھی عرض کیا تھا, اور وہ اصل جواب یہ ہے کہ پرابلم کہ اگر کئی آدمی مرے تو سب کی الگ الگ نماز وحشت پڑھیں گے, بالکل لاجیکل بات. میرا بھی نماز وحشت میں نے جواب اور دیا تھا تقریر کے شروع میں, کہ اصل میں اس وقت یہ مسئلہ لوگوں نے پوچھا ہی نہیں تھا, اور پوچھا اس لیے نہیں تھا کہ کوئی آدمی انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا کہ نمازیں ملا کے پڑھ, اور اس لیے انٹرسٹڈ نہیں تھا کہ وہ ہر ایک کو, غلط لفظ کہہ رہا ہوں لیکن بات سمجھانے کے لیے, کہ ٹائم پاس کرنا زمانے میں ایکٹیویٹی کوئی نہیں تھی, عبادت لوگوں کی ایک ایکٹیویٹی تھی. البتہ عبادت کرتے حلوص سے تھے, ان کو تو زیادہ سے زیادہ نمازیں چاہیے تاکہ وہ کسی طرح رات کے 3 گھنٹے مسلسل پر بیٹھے یا 6 گھنٹے مسلسل میں بیٹھے ہیں. اکثر مسلمان اس زمانے کینیڈین سسٹم میں جو انمپلائمنٹ بینیفٹ ہوتا ہے اس کے اوپر تھے. بہت سارے ایسے لوگ تھے ان کو لوگوں پورا دن اور پوری رات نماز پڑھوائی. وہ تو باقاعدہ علادین کے چراغ کے جن کی طرح پوچھتے تھے اور کوئی نیا حکم میرے آقا, اور کوئی نیا حکم میرے آقا, چراغ کا جن ایک مصیبت بن جاتا ہے. تو ہر کام فٹافٹ کر کے آئے گا, کہے گا دوسرا حکم بتائیے. آپ نہیں بتائیں گے تو آپ کی گردن پکڑے گا. اس ٹائپ کا اس زمانے میں مزاج تھا. اچھا مزاج تھا, بہت برا بھی تھا. آل محمد پہ ظلم ہوتا رہا ہے, گھر کا دروازہ جلتا رہا, ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس میں ہم کو کیا کرنا ہے. کوئی ایسی نماز بتائیے کہ 4 گھنٹے ہمارے مسلے پہ گزر جائے. فرائٹی کے اعتبار سے اگر یہ ٹھیک ہے 4 گھنٹے کی نماز, اگر جو عقائد ہیں اس کو بچا کے اس طرف آئے تو خیر. یہ تو بہت لمبی بات میں نے چھیڑ دی, تقریر بن گئی. خلاصہ یہ کہ یہ مسئلہ لوگوں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ ان کو اس کی ضرورت نہیں, ضرورت نہیں تھی ان مانوں میں کہ اگر کبھی 4-5 موتیں ہوئی ہیں, یعنی شہادتوں کے علاوہ, یعنی شہادتوں میں کسی نے جواب دیا کہ شہدا کی نماز ویسے اچھی چیز نہیں, اس کے علاوہ ایکسیڈنٹل کیسز تو ہوئے ہیں. مولا کائنات کے ہی رسول اللہ کے زمانے میں جو مولا نے فیصلہ کیا کہ یمن کے اندر وہ گڑھا کھودا گیا اور شیر کو گرا دیا گیا, شیر دیکھنے کے لیے لوگ آئے, مجمع لگایا, ایک آدمی کا پیر پھسلا, اس نے دوسرے کو پکڑا, دوسرے نے تیسرے کو, 4 آدمی ایک ساتھ گرے, 4 مر گئے. یہ 4 کی نمازیں ویسے ہوں گی, کوئی شہادت بھی نہیں, لیکن لوگوں کو ضرورت نہیں. جیسا جواب دیا, مولا 4 آدمی مرے, 4 کی نمازیں ویسے پڑھے, 10 آدمی مرے, ہمارے پاس 10 نمازیں ویسے, 100 مرے, 100 کی نمازیں وحشت پڑھیں گے. اس لیے لوگوں نے مسئلہ نہیں پوچھا. جواب ذرا لمبا ہو گیا, لیکن کیوں, میں نے تقریر میں بتایا, پھر بھی پوچھا گیا, اس کا مطلب یہ تھا کہ شاید میں تقریر میں سمجھا نہیں پایا. ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے 3 دفعہ الگ الگ منت کی تھی کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم امام حسین کی مجلس کرائیں گے, اور تینوں ہمارے کام ہو گئے تو کیا پہلا سوال اس مجلس میں امام حسین ہی کا ذکر ہو, اور دوسرا یہ کہ مجلس میں کتنے لوگ ہونا چاہیے, اور تیسرا یہ کہ اگر خالی ہم بچے بچوں کو بلا کے مجلس کرا لیں تو کام چل جائے گا, چوتھا یہ ہے کہ نیاز میں ہم کو کھانا ہی دینا پڑے گا یا کچھ بھی تقسیم کر سکتے ہیں. دیکھیے سوالات کا مقصد اگر یہ ہے کہ مسئلہ واضح ہو جائے تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ مقصد ہے کہ اب کام ہو گیا ہے تو جتنے جلدی میں اور آسانی سے اللہ کو نمٹا سکیں تو بہرحال غلط ہے. اب آئیے اصل سوال, منت وہ چیز ہے, منت وہ چیز جس میں الفاظ کی اہمیت نہیں, نیت کی اہمیت. اگرچہ یہ ہر جگہ ایسا نہیں چلتا, کچھ جگہ الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے. ان نمل امال و بنیاد والی ایک حدیث کو لوگ بہت غلط استعمال کرتے ہیں, کیونکہ وہ عمل کا دار و مدار تو نیت پڑے, جیسی ہماری نیت شراب بھی اگر ہم اس نیت سے پینے کی طاقت آئے گی اور رمضان شریف پڑھنے میں آسانی رہے گی تو شراب بھی صحیح ہونی چاہیے. سر بھائی ہاں, وہ جو بہت انگریز مشہور ایک انگریزی کی بحث ہے کہ دا اینڈ جسٹیفائز دا مینس اور ناٹ, کہ بھائی جو نتیجہ جو مقصد ہے اس کی وجہ سے آپ کا ذریعہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں, تو یہ گناہ ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں, ابھی میں نے مثال دی ہے, آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن میں اس وقت جملہ میں کہتا نہیں ہوں, لیکن اس وقت کہہ رہا ہوں کہ ممبر پہ بیٹھ کے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک ایسا دنیا کا گروہ جو اس لیے شراب پیتا ہے کہ اتنی طاقت آئے گی کہ پھر کھلا عبادت کرنے میں ہم کو آسانی ہوگی. اب وہ عبادت کا نام نہیں لے رہا, اس لیے کہ ویسے ہی آلریڈی اس عبادت کے حوالے سے ہمارے یہاں بھی کچھ اس کے اینٹی لوگ کھڑے ہو گئے, تو یہ نہ سمجھے کہ میں اسی گروپ کا ہوں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل نیت سے ٹھیک نہیں ہوتا. کون سے عمل ہے جس میں نیت سے دار و مدار ہے, کون سے بھی نہیں, وہ ایک لمبی بحث ہے. کیونکہ ہر آدمی جو گناہ کرتا اور جب اس کو ٹوکیے تو جھٹ سے یہ حدیث پڑھ کے اپنے گناہ کو صحیح کر دیتا, لیکن منت کا عمل جس میں دار و مدار نیت کے اوپر ہے, جو منت مان رہا ہے اس نے جو لفظ استعمال کیا اس کی اتنی اہمیت نہیں. بالفاظ دیگر اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ اس سے تمہاری کیا مراد ہے. ہاں اگر کبھی خود ایک آدمی کنفیوز ہو کر کہے کہ بھائی ہم نے تو منت مان لی, ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے, ہم بتائی تو شریعت آگے بڑھتی. جیسے متوکل کے معنی منت مانی کہ اگر میرے بیٹے کو صحت ہو گئی تو میں مال کثیر راہ خدا میں دوں, تو اب اگر کوئی یہ منت مانے کہ میں کثیر مال دوں گا پہلے اس سے پوچھیں تم کثیر کسے کہتے ہیں. اگر وہ کہہ دے کہ جی ہمارے محاورے میں تو 15 یا 20 تفسیر ہوتے ہیں، 40 تفسیر ہوتے ہیں، تو تم جو تمہارے نیت ہے جو تمہارا محاورہ وہی چلے گا. لیکن اگر وہ خود کہہ دے کہ میں مجھے بھی نہیں پتا، میں نے تو اس وقت منت مانگی، جیسے مادر متوکل نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کثیر کسے کہتے ہیں، تو وقوع امام نے کہا 80 درہم. اور سورہ توبہ کی آیت تو ٹھیک ہے، لقد مواطنا لقد نصرکم اللہ فی مواطنا کثیرا، اللہ نے تمہاری کثیر جگہوں پہ مدد کی. تو امام نے حدیث بنائی کہ 80 جنگیں رسول نے لڑی ہیں، قرآن نے اس کو کثیر کہا ہے، تو 80 مینس کثیر. لیکن سب جب خود متوکل کی ماں جو تھی وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اس سے میری مراد کیا. تو اب یہ بہت لمبی چوڑی بات کی، تو سب پوری مجلس منتی جا رہی ہے، اس میں کہاں سوال جواب تو کہیں ہے ہی نہیں. مختصر کرتا ہوں، اگر جس معاشرے میں آپ رہتی ہیں اس کے اندر لفظ مجلس کی منت سے کیا مراد، ہم کوئی کہہ میں امام حسین کی مجلس کر رہا ہوں تو یہاں تورنٹو کے ماحول میں یہ سارے سوالات کیوں ہوں گے؟ صحیح دیجیے کہ تورنٹو کے ماحول میں مجلس امام حسین سے مطلب کیا ہے؟ اگر یہ پتا چل جائے کہ تورنٹو کے ماحول میں مجلس سے مطلب کوئی بھی مجلس، بڑے ہوں چھوٹے ہوں بچے ہوں 5 آدمی ہوں، امام حسین کا ذکر ہو یا امام سے ریلیٹڈ کسی کا ذکر ہو، جناب قاسم ہونا، محمد علی اصغر، شام سبر لوگ، کھانا ہو کھانا نہ ہو، یہاں کے ماحول میں مجلس مجلس کو کہتے ہیں. جو یہاں کے ماحول میں مجلس کا مطلب ہوگا وہی شریعت کا مسئلہ بنے گا. لیکن اگر یہاں کے ماحول میں بھی لوگ کنفیوز ہو، ہر آدمی کہے کہ میں نہیں سمجھا سکتا، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، تو پھر سیف سائٹ پہ جا کے آپ کو ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے جو آپ نے سوال نہیں کی. یعنی کیونکہ آپ نے مجلس سے امام حسین کرائے کہا ہے، تو امام حسین ہی کا ذکر اس میں ہونا چاہیے اور بڑے ہی اس میں ہونے چاہیے. ہاں تعداد کی کوئی شرط نہیں، تعداد 4-5 ہو تو چل جائے گا، تبرک کی کوئی شرط نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں نیت تھی کہ مجلس سے مطلب کھانا کھلاؤں گی تو ٹھیک، اگر ایسی کوئی نیت نہیں تھی تو عام تبرک بھی اس کے اندر چل جائے گا. یہی جواب ہے ایک اور مسئلہ شہری کا کہ امام ضامن کی رقم کا کیا کریں. وہاں بھی یہ ہے کہ چونکہ امام ضامن کا نواز انڈیا پاکستان ہی میں ہے، عراق ایران میں نہ ہونے کے برابر، تو وہ یہی کہتے ہیں آپ کے محاورے اور آپ کے ماحول میں جو امام ضامن کا یوٹیلائزیشن ہے. جیسے بعض جگہوں پہ بعض علاقوں میں امام ضامن کا مطلب ہے کہ اس پیسے کی نظر وغیرہ کرا کے لوگوں کو کھلا دیں، اور بعض جگہوں پہ مثلا خوجی حضرات میں یہ رواج ہے کہ امام ضامن یعنی یہ سید کا پیسہ ہے، سید کو دے دیں. وہ الفاظ جو ہمارے ماحول اور معاشرے کے ہیں اس کا مطلب بھی ہمارے ہاں جو چل رہا ہے وہی نکلے گا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ٹورنٹو کا مسئلہ الگ ہو اور حیدرآباد اور لکھنؤ کا مسئلہ الگ ہو. اگر آپ کچھ فیصلہ نہ کر پائیں تو مجلس امام حسین کی منت کا مطلب یہ، کچھ بڑے بلائیے چاہے 5 ہو، کچھ تبرک دیجیے، کھانا ضروری نہیں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ ذکر امام حسین اس کے اندر ہونا چاہیے. اچھا یہ سوالات میں کیونکہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑھتے جا رہے ہیں تو میں ذرا اپنی اسپیڈ بڑھاتا ہوں. روزی کے سلسلے میں اگر آؤٹ آف ٹاؤن جانا ہو ہفتے میں ایک یا اس سے زیادہ مرتبہ تو نماز روزے کی کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ کا کام ہی ٹریولنگ ہے، جو روزی جو آپ کا سورس ہے یا جو آپ کا پروفیٹ جاب ہے وہی گھومنا پھرنا ہو، تو وہ چاہے آپ 1 گھنٹے کے لیے جائیں کہ 1 دن کے لیے جائیں، نماز اور روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ عام آدمیوں کی طرح سفر میں بھی نماز روزہ رکھیں گے. جاب کا مطلب کیا؟ جیسے ڈرائیور ہے، ڈرائیور کا کام ہی یہ ہے وہ اپنی جگہ بیٹھے تو وہ اس کا کام نہیں ہوگا، سیلس مین ہے جو گھومتا رہتا. اسی طریقے سے جو لوگ کچھ پبلک سروسز کا کام ہے، جو ٹیلی فون کی لائن ٹھیک کرنا ہے یا پانی کی لائن ٹھیک کرنا ہے، جن کا کام ہی ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کام آپ کا ایسا گھومنے کا نہیں، آپ آفس میں بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے شہر میں رہ کے کام کرتے، لیکن کام سے ریلیٹڈ ہیڈ آفس مثلاً یہاں سے 200 کلومیٹر ہے، آپ نے ہفتے میں ایک دن جانا، یا کوئی برانچ آفس یہاں سے 400 کلومیٹر ہے وہاں جانا، یا جس سائٹ پر آپ کا کام ہو رہا ہے آپ آفس ورک کر رہے ہیں لیکن ایک ہفتے میں ایک بار اس سائٹ کو دیکھنے کے لیے جانا، نہ وہ جگہ گھومتی ہے نہ آپ کی ٹیبل گھومتی ہے، دونوں اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے، آپ کو اپنے جاب کی وجہ سے وہ ایک آدھ دن وہاں وزٹ کر رہا ہوتا ہے. اور وہ پہلا والا یہ تھا کہ وہ جو جگہ کام کرتا وہی گھومنے والی، وہ کہیں بیٹھ جائے تو کام ہی نہیں ہو سکتا. یہ دوسری والی کیٹیگری یہ کہ اگر یہ ہفتے میں 2 دن سب جاتا ہے تو اس کو نماز اور روزہ قصر کرنا ہے، اور 4 دن یا اس سے زیادہ جانا پڑتا ہے تو نماز اور روزہ پورا کرے، اور 3 دن جانا پڑتا ہے تو احتیاط یہ ہے کہ نماز روزہ کرے بھی اور بعد میں اس کو قصر بھی کرے. لیکن آپ کے سوال میں کیونکہ صرف دو دن کا تھا تو آپ کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو نماز اور روزہ سفر میں رکھنے کا حق نہیں ہے. آپ اس کی نماز فصل کریں گے, نماز تو پڑھنا ہے, فصل کریں گے, روزہ چھوڑیں گے اور بعد میں اس کی قضا کریں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان اور عراق میں شہید ہونے والے مومنین کے افراد خانہ کے سلسلے ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں یا اسپانسرشپ کا پروگرام کس طرح شروع کر سکتے ہیں. عراق کے حوالے سے عراق میں بھی کچھ ایسی تنظیمیں ہیں اور ہمارے مراجع کرام خصوصاً آیت اللہ سیستانی کا بھی ایک ادارہ خیریہ یا حیط الخیریہ ہے جس کا کام ہی خالی عراق کے ان شہدا سے کھولے گئے. اور اب تو ماشاءاللہ سال میں کم سے کم 3 بار تو نہ صرف یہ کہ قافلے نجف جاتے ہیں بلکہ وہ قافلے جاتے ہیں جس میں کینیڈا کے مومنین کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی, چاہے دبئی کے تھرو جائے لیکن باہر سال میں کم سے کم 3 مرتبہ چیلوم ہے, عرفہ ہے, 15 شعبان اور کبھی کبھار 4-5 دفعہ. اس لیے آج کل خود آغاز سیستانی کے آفس سے کانٹیکٹ کر کے اس مد میں الگ سے پیسے دینا, یہ الگ اس کا سلسلہ ان کو بتانا پڑے گا کہ میں خمس نہیں دے رہا ہوں, عام چیریٹی نہیں ہے, صدقہ نہیں ہے, یہ خالی عراق کے شہدا اور یتیموں کے لیے. تو وہ الگ دیں گے, وہاں آفس کے اندر سارے اکاؤنٹ وہ مینٹین کرتے ہیں. عراق کی حد تک تو بیسٹ یہی, لیکن کیونکہ یہ مسئلہ خمس کا نہیں اس لیے وہاں کے آغاز سیستانی کے علاوہ دوسرے مراجے کے آفس میں بھی آپ جا سکتے ہیں. جیسے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آغاز سیستانی کے آفس میں کبھی سیکورٹی ریزن کی وجہ سے, کبھی رش کی وجہ سے ایکسس نہیں ملتا, تو دیگر مراجے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ بعض ایسے مراجے بھی ہیں جو مرجعیت کے اعتبار سے اتنے مشہور نہیں ہیں جیسے آیت اللہ قاسم حائری وغیرہ, لیکن عراق میں یہ والا ان کا نیٹ ورک بہت اچھا, تو وہ نجف میں آپ کو اس کی اطلاع مل جائے گی اور آپ جانے سے پہلے معلومات بھی لے سکیں گے, اور اگر جانے سے پہلے نہ لیں تو جو گروپ میں جائیں گے وہ آپ کو گائڈ کر سکیں گے. پاکستان کی حد تک 2-3 بہت اچھے اچھے ادارے اس کے کام کر رہے ہیں, ان کی ویب سائٹ بھی ہیں اور وہ بہت ہی قابل بھروسہ, وہ آپ نمبر سے تو بتانا مناسب نہیں ہے, وہ آپ بات میں پوچھ سکتے ہیں ان کے ذریعے سے, آپ جو آپ کی حیثیت ہے آپ مدد کر سکتے ہیں سسٹم بنا. ایک سوال یہ ہے کہ ایک مسجد سے اس رمضان نماز فجر سے 1 گھنٹے پہلے پیدا ہو اور اس سال کی 23 رمضان کو وہ بالغ ہو رہی ہے, تو اس پر رمضان کی کون سی تاریخ سے روزے واجب ہو گئے اور اس بچی کو اس کی تقلید کروائی جائے جس کی تقلید والدین کر رہے ہیں یا کیا کریں. تو اگر وہ واقع یعنی یہ مسئلہ ہے بڑا انداز کچھ ایسا تھا جیسے ٹی وی وی کے پروگرام میں کچھ میں سوال کیے جاتے ہیں, لیکن ہے بڑا سیریس کہ میری بہت سی مجلسوں میں آتا کہ بالغ ہونا اور دوسری چیزیں اس میں دن سے تھوڑے گھنٹے سے تھوڑے منٹ کی ویلیو ہوتی ہے منٹ کی. اگر وہ نماز فجر سے 10 منٹ پہلے بھی پیدا ہوئی تو ٹھیک 9 سال کے بعد اسلامی حساب سے جب اس کا وہی ٹائم آ جائے جو اس کی برتھ کا ٹائم ہے, اگر اس علاقے اسی وقت نماز فجر کا ٹائم نہیں آیا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کبھی سردی میں پیدا ہوئی ہو جب نماز فجر جو 7 بجے ہوتی اور 9 سال کی ہو گئی تو نماز فجر 5 بجے ہوتی ہے, جب وہ 7 بجے 9 سال کی ہوگی تو اس وقت تک تو روزہ شروع ہو چکا ہوگا. لیکن اگر ایگزیکٹ وہی ٹائم اس کو یاد ہے اس ٹائم سے اس کو روزہ رکھنا ہے جب وہ 9 سال ہوگی اسلامی حساب سے. اور اس سوال میں جو ٹیکنیکل مسٹیک تھی میں ادھر لے جانا چاہ رہا ہوں کہ 23 رمضان سے ٹیکنیکل مسٹیک نہیں تھی, جو لوگ ٹیکنیکل مسٹیک کرتے ہیں کہ حساب وہی آپ کو رمضان سے رکھنا ہے اسلامی حساب سے رکھنا ہے کہ 9 سال کی قبول, لوگ انگریزی حساب سے رکھتے ہیں. تو اگر ٹھیک جس وقت وہ 9 سال کی ہو رہی روزہ کب واجب ہوتا ہے, جب بچی 9 سال پورا کر کے 10ویں سال کا پہلا منٹ شروع تو اس کو اس دن کا روزہ رکھنا. جہاں تک تقلید کا تعلق ہے تو تقلید میں بہتر یہ کہ ابھی اس کو آپ تقلید نہ کروائیے بلکہ احتیاط کے مسئلے پہ لے جائیے, یعنی 3-4 جو مراجے کی تقلید ہو سکتی ہے ان کے مسئلے ملا کے اس کو عبادت سے کروائیے, کیونکہ 9 سال کے بچے کو کیا مسئلے پیش جائیں گے, وضو ہے, نماز ہے, روزہ ہے, اور یہ مسئلے تو وہ ہیں جو انڈیا پاکستان اس افریقہ ہمیں ہمارے یہاں مراجے کے حساب سے سکھائے نہیں جاتے, بچوں کو سکھائے جاتے سارے مراجے کے فضلے. تو بہتر تو یہ ہے کہ ابھی آپ اس کو پرانے سسٹم سے ہی عبادتیں سکھوائیے. کہ آغا بردرجی کا بھی فتویٰ آ جائے، آغا حکیم کا بھی آ جائے، آغا خوئی کا بھی آ جائے، آغا سیستانی کا بھی آ جائے، امام خمینی کا بھی آ جائے، آغا خامنائی کا بھی. اور آپ کہیں گے اس کے مسئلے ہم کو کیا سکھائیں گے؟ خود نہیں پتا، ہمارے فرشتوں کو نہیں پتا. فرشتوں کو تو پتا ہوتے، لیکن جو عام طور پہ ہمارے یہاں پرانی نماز روزے کی کتابیں اس کا طریقہ یہ بہتر. البتہ اگر آپ یوں پوچھنا چاہیں اسپیسیفائی کر کے، تو جس کی آپ تقریر کر رہے ہیں اگر آپ شیور ہیں کہ یہی صحیح مرجے ہیں، تو وہاں بچی کو اس کی تقریر کروائی، اور جب وہ بچی 12-13 سال کی ہو کے بڑی سمجھدار ہو جائے تو اس کو پورا مسئلہ بتائیے تقریر اس طرح ہوتی، اور میری ریسرچ کے مطابق یہ مرجے ہیں. اب تقریر میں ہر آدمی کے لیے خود سے انکوائری واجب نہیں. ایک آدمی نے انکوائری کر لی، اگر آپ کو اس کے اوپر پورا فیت ہے کہ اس نے صحیح انکوائری کی ہوگی، تو آپ اس کی بات مان سکتے ہیں. اب وہ اچھی بات بتا دیجیے کہ ویسے تقریر جو ہے ہر آدمی کو الگ الگ اپنے حساب سے کرنا، تمہیں اپنے عالم کی تقریر کرنا ہے، تم کیسے کر سکتی ہو؟ کرو، میں نے جو انکوائری کی ہے میرے حساب سے یہ نام آیا، میں انہیں کی تقریر کر رہا ہوں. اگر بچی کہے مجھے آپ کی بات پہ بھروسہ آ رہا ہے، تو بچی اسی تقریر کو کنٹینیو کر سکتی. اگر اس کے بعد اگر 12-13 سال میں جب وہ سمجھدار ہو گئی ہے، کچھ اور ایکسپریس آ گئے مرضی کی انکوائری کے، تو اپنے حساب سے چلے گا. لیکن 9 سال سے لے کر 12-13 سال تک اسلام میں ایک لفظ بالغ، ایک ہے سمجھدار، سنسیبل، ممیز. اس وقت تک کی ایج میں بالغ ہونے سے سمجھدار کی ایج میں آپ کی تقریر چلے گی اگر آپ اپنی تقریر سے شور. اس کے بعد پھر بچی کو سمجھا دیجیے، بچی آخری کی تقریر کنٹینیو کر سکتی. اگر کسی مرحوم کے 2 بڑے بیٹے ہیں، یہ آپ کچھ سوالات ایسے آئے ہیں جیسے شک نہیں کر رہا نیت سے، لیکن لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی کتاب دیکھ کے اس سے سوال بنا کے پوچھا گیا ہے، کیونکہ ایکچوئل لائف میں یہ مسئلے پیش کم آتے ہیں. اگر کسی مرحوم کا 1 نہیں 2 بڑے بیٹے، 2 بیویوں سے، تو کس بیٹے میں ان کی قضا نماز واجب ہوگی؟ اس بیٹے پر واجب ہوگی جو میں نے آج کی مجلس میں کہا. یہ چکر میں ڈالے مردوں میں پہلے کون، عورتوں میں پہلے کون، بچوں میں پہلا کون، پہلا کوئی ایک ہوتا، یہ نہیں ہوتے 5 آدمی پہلے نہیں ہوتے، بڑا بیٹا کوئی ایک ہوگا. جو 2 بیویاں ہیں 3 بیویاں ہیں 4 بیویاں ہیں، یہ الگ بات کہ 4 بیویاں ہوں، چاروں سے ایک ہی ٹائم پر، ایک ہی دن، 4:52 اور 51 سیکنڈ پہ 4 بیٹے کو پیدا ہو رہا، بہت ہی زیادہ ریئر کیس ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی یہ ریئر کیس پیش آ جائے، اس کا مسئلہ ہے چلیے. لیکن یہ جو ہے نا کہ 2 بیویاں، ایک اس کا بڑا بیٹا اور اس کا بڑا بیٹا، تو اس کو ان بیٹوں کو اپنی ماں کی نماز کا مطلب باپ تو دونوں کہے گا، اس باپ کے لیے ان دونوں میں سے بڑا کون، کون پہلے پیدا ہوا ہے، چاہے وہ 1 دن کا ہی فرق کیوں نہ ہو، 1 گھنٹے کا ہی فرق کیوں نہ ہو، وہ جو بڑا بیٹا. ہو سکتا کہ چھوٹی بیوی کا بیٹا بڑا ہو اور بڑی بیوی کا بیٹا چھوٹا. چکرائی ہوئی نہیں، کچھ آدمی تھکے تھکے ہوں گے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے بڑی بیوی کا بیٹا چھوٹا ہے، چھوٹی بیوی کا بیٹا بڑا، اور ایسے بہت کیس ہوئے کہ پہلی بیوی جو تھی اس کی جو سینئر وائف تھی، اس کے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے اس نے دوسری شادی، دوسری بیوی کا بیٹا ہوا، اب رجلا پہلی بیوی کا بھی بیٹا ہو گیا، کہ جس پرابلم کی وجہ سے اس نے شادی کی. 5-6 کیس میرے سامنے آ رہے ہیں. تو جو بیٹا ایج میں بڑا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ بڑا بیٹا تو چھوٹی بیوی کا ہے، نہیں، چھوٹی نہیں پڑی بات جو نہیں، سب اس کے بیٹے اس میں سے جس کی ایج زیادہ. اب آئیے ہم وہ ریئر کیس سے بھی چلے گا، یعنی اس کے بعد سے میں نے تو کیس 4 بیویوں کو بنایا، وہ تو بہت مشکل، 2 میں بھی مشکل ہے، لیکن 2 میں چانسز ہے کہ 2 بیویوں کا اتفاق ایک ہی ٹائم پر بچے کی ملاقات ہو، تو دونوں بیٹے اگر برابر ایج کے ہیں، تو اس صورت میں یہ قضا نماز. اب اس سے ریلیٹڈ ایک دوسرا مسئلہ بتاؤں گا جو آپ کے کام آنے والا ہے، پوچھا کسی نے نہیں ہے، وہ خود میں بتا رہا ہوں. یہ جو ہے نا کم پیش آتا ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو دونوں بیٹوں کے اوپر باپ کی قضا نمازیں واجب. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا، چاروں پر اپنے باپ کا غسل و کفن واجب. جو کرا دے چاروں مل کے کرائے، کوئی ایک کرا دے، کوئی بھی نہ کرائے گا تو چاروں گناہ گار. جس کو واجب شفائی بھی شریعت میں کہتے ہیں. اب یہ باپ کی 10 سال کی قضا نمازیں دونوں بیٹوں پہ واجب، دونوں آدھی آدھی کر لیں بہت اچھا، ایک پوری پڑھ لے تو دوسرے کی ذمہ داری پر، دونوں نہ پڑھیں تو گناہ گار. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ قضا نماز دونوں پر واجب. اب آئیے، یہ مسئلہ تو کم پیش آتا ہے، لیکن مہاراج چانسز جو زیادہ پیش آتا ہے، اور وہ ہمارے خیال میں آپ میں جو جوان پارٹی ہے نا، اس سے شاید زیادہ پیش آتا ہوں. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ والدین اگر ریٹائرڈ ہو جائیں یا سیمی ریٹائرڈ ہو جائیں، ان کا فتنہ بیٹوں پر واجب. گھر کے اصل مسئلے میں نہ ریٹائرمنٹ ہے نہ بیٹے, اصل مسئلے میں یہ ہے کہ ایک آدمی پر اپنا فتنہ واجب اور جن جن کا وہ خرچہ اٹھاتا, جن جن کو وہ سپورٹ کرتا, جن جن کو وہ ٹریٹ کرتا. تو اب اگر جو ہمارے یہاں نارملی ہے کہ اگر باپ ذرا بوڑھا ہو گیا, اس کے چار بیٹے ہیں, تو نارملی یہ ہے کہ چاروں بیٹے تھوڑا تھوڑا کر کے باپ کو شیئر کراتے ہیں. پاکستان میں ہی رہ رہے تب بھی باپ جوائنٹ فیملی سب رہ رہے, سب تنخواہ لا کے دیتے ہیں, چاروں کی تنخواہ سے باپ کا خرچہ چلتا. اور یہ یہاں بھی آ سکتا ہے کہ اگر آپ کے والدین وہاں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے بڑے بھائی ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں گھر میں, اور آپ بھی مہانہ یا سالانہ کل سکھواتے ہیں. تو اگر سمپل سا مسئلہ ہے کہ ہم کو اپنا بھی فطرہ دینا ہے اور جن جن کو ہم پال رہے ہیں, لیکن اگر کوئی پیرنٹس ہیں یا کوئی آدمی ہے جس کا خرچہ دو اولادیں مل کے برداشت کر رہی ہیں, تو اس کا فتنہ بھی ان دونوں کے اوپر آدھا آدھا آتا, آدھا آپ دیں گے اور آدھا دوسرا بھائی دیں گے, چوتھائی آپ دیں گے, باقی تھری کوارٹر آپ کے تین بھائی مل کے دیں گے. پھر اگر کوئی ایک بھائی باقی سب کی پرمیشن سے پورا فتنہ دے رہا, یہ کون سی اتنی بڑی رقم ہے کہ ہم چندہ جمع کرتے ہیں ڈبا گھمائے اپنے خاندان میں کہ پانچ سینٹ تم ڈالو دس سینٹ تم ڈالو, ہمیں پورا ہم آپ کا فتنہ ہم دے دیں گے. کتنا ہوگا, چار ڈالر, پانچ ڈالر, چھ ڈالر ہوگا, کیونکہ فتنہ تو فکس ہے اسلام. ہر سال لوگ پوچھنے آتے ہیں مولانا اس سال کتنا فتنا, سب سے زیادہ حماقت کا یہ سوال, یہ پوچھنا ہے تو جا کے گروسری شاپ سے پوچھے گا, یہ فطرا پوچھنا ہے جا کے کسی سپر مارکیٹ سے پوچھے گا. فطرا ہے تین کلو جو آٹے کی قیمت مارکیٹ میں چل رہی ہے, مولانا سے کیا بتاؤ مارکیٹ میں آٹے کی کیا قیمت چل رہی ہے, وہ آپ کو وہاں سے معلوم ہوگا. تین کلو یہ مقدار پھر سے آٹے کی جو قیمت اس وقت مارکیٹ میں ہو, تو یہ رقم آپ کو دینا ہے. تو اگر ایک بھائی نے کہا بھائی میں سب کی طرف سے میں دے رہا ہوں, باقی کی اجازت سے تو تین, ورنہ ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ فطرا, کیونکہ خالی بڑے بیٹے میں نہیں, فطرا ہے جتنے بیٹے باپ کا خرچہ اٹھا رہے, وہاں یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ چار بیٹے اگر باپ کا خرچہ اٹھا رہے تو چاروں پر آدھا آدھا یا چوتھائی چوتھائی فطرا واجب ہے. نماز جماعت میں اگر قنوت جو امام پڑھ رہے ہیں اور وہ کسی کو یاد نہیں ہے تو صرف ذکر کا سن لینا, اور خود ذکر نہ پڑھے تو پیسہ. نماز عید کا قنوت وہ ایک الگ مسئلہ ہے, باقی جتنی نمازیں ہیں چاہے وہ یومیہ نماز ہو یا نماز آیات, اس کا قنوت واجب نہیں, سنت. یعنی آپ بالکل بھی قنوت نہ پڑھیں تو آپ کی نماز صحیح ہے اور بچہ آپ نے بہت ثواب کھویا. اب اگر جماعت نماز میں آپ نے قنوت خالی سن لیا تو جماعت میں صرف الحمد اور دوسرا پورا سننا, باقی کوئی چیز سننے والی نہیں, خود پڑھنا. اگر آپ نے سن لیا قنوت اور نہیں پڑھا تو آپ کی نماز تو غلط نہیں ہوئی, کیونکہ اگر آپ فرادہ میں بھی قنوت نہ پڑھتے تو نماز غلط نہیں, لیکن وہ قنوت والا ثواب آپ نے کھو دیا, زیرو ملے گا آپ کو, کوئی ثواب نہیں ملے گا. پھر دعا کمیل تو ایسی ہے کہ اجتماع میں ہے ایک آدمی پڑھ رہا ہے, باقی لوگ پڑھ رہے ہیں, سب کو فل فیض ثواب ملے گا, باقی سن رہے ہیں تو کم از کم 50% ثواب سننے کا بھی, لیکن قنوت میں سننے کا کوئی ثواب نہیں. خالی سن لینا ایسا جیسے آپ نے قنوت پڑھائی, لیکن یہ شرط نہیں ہے جماعت میں کہ جو امام پڑھ رہا ہے وہی آپ پڑھیں. خالی قنوت کی حد تک کہ پوری نماز کا یہی مسئلہ ہے, آپ کچھ اور پڑھ سکتے ہیں, امام کچھ اور پڑھ سکتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا آپ کو ساتھ رکھنا. جیسے امام رکوع میں پڑھ رہا ہے سبحان رب العظیم, آپ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کوئی بات نہیں, صحیح ہے بالکل. قنوت وہ جو پڑھ رہا ہے آپ کو وہ یاد نہیں ہے, یاد بھی ہے اگر پھر بھی آپ کا میں یہ نہیں پڑھتا, میں کوئی اور پڑھتا ہوں, کوئی حرج نہیں. یہ ضرورت نہیں ہے کہ امام اور مامون کے ذکر کو ٹائم ہونا چاہیے, لیکن دونوں کو قنوت پڑھنا. البتہ جیسا میں نے کہا, اگر آپ نے سن لیا تو آپ کی نماز تو صحیح, بالکل بھی نہ پڑھتے تو کیا حرج تھا, لیکن ثواب گیا. نماز عید میں تو نماز ہی غلط, نماز عید کا قنوت نماز کا ایک اہم حصہ, تو اگر وہاں پہ آپ نے خالی قنوت سن لیا تو آپ کی نماز عید ہی نہیں. گھر کے وہاں بھی آخری پنچ لائن تو یہی بنا کہ نماز عید واجب نہیں, نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی, لیکن وہ جتنی دیر آپ کھڑے رہے آدھا گھنٹہ, اور جو آپ نے اتنی دو دن تک زحمتیں اٹھائی, جھگڑے کیے, لڑائی کیا ہوا, کھل آ گئے سیستانی اس مسجد کو اس مسجد سے لڑایا, اس سب کا خلاصہ نماز عید آپ کو پڑھنا تھی, وہ آپ کی چلی گئی اگر آپ نے قنوت نہیں پڑھا. لیکن نماز عید کے قنوت میں بھی اصول وہی رہے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی والا قنوت پڑھے جو امام پڑھ, کیونکہ نماز عید کا قنوت بھی جو پڑھا جاتا ہے اللہم علی کبریائے والعظمت والحلق جود والجبروت والحلق والرحمہ والتقوی والمغفرہ اسألک کا بحق حاضر یوم الذی جعلت للمسلمین عیدا, یہ والا قنوت جو ہے یہ نماز عید میں لازم نہیں, ثواب ہے. یعنی آپ کو یاد بھی ہے, رکاوا بھی ہے, اور آپ نے ربنا آتینا فی الدنیا پڑھ کے ختم کر دیا, تب بھی آپ نے خالی سبحان اللہ قنوت کے شارٹیسٹ ہے دعا سبحان اللہ, کبھی بھی. تو نماز عید میں بھی اگر آپ قنوت امام والا نہ پڑھیں, اپنا عام نماز کا پڑھ لیں, خالی سبحان اللہ پڑھ لیں, خالی درود پڑھ لیں, تو آپ کی نماز عید صحیح ہو جائے گی. صرف ہاتھ ان کے ساتھ اٹھائیے, سبحان اللہ پڑھ کے خاموش کھڑے رہیے, پھر ہاتھ ان کے ساتھ گرائیے. لیکن بالکل بھی کچھ نہ پڑھے تو نماز عید غلط. اب باقی نمازوں کا مسئلہ ہو گیا, بہت لمبی بات ہو گئی. ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے, یہ ذرا بہت لمبا سوال ہے, اس کو میں پینڈنگ میں ڈالتا ہوں کہ اگر وقت ملا آخر میں تو جواب دوں گا, ورنہ شاید کسی اور موقع پر. یہ اصل میں سوال کا خلاصہ ہے, کریڈٹ کارڈ سے جو چیزیں آپ خریدتے ہیں اس کے سمجھ کا مطلب ہے. کسی آپ نے خریدی استعمال نہیں ہے, لیکن جس کریڈٹ میں خریدی آپ, ابھی آپ نے اس کا پیمنٹ نہیں کیا, تو قرضے میں ہم جو آپ قرضہ لے گئے, تو بہت لمبا مسئلہ ہے بہت ہے, بلکہ شاید آج کل خمس کے سب سے زیادہ پیش آنے والے مسئلوں میں مسئلہ ہے. زیادہ تر تو آج کل لوگوں کی خریداری کریڈٹ کارڈ سے ہوتی, تو ہے بہت ہے, لیکن جتنی دیر میں ایک مسئلہ آئے گا اس کی دیر میں 15 دوسرے مسئلے آ جائیں گے. تو پہلے 15 دوسرے مسئلے, پھر موقع ملا تو ذرا سا ماحول چینج کرنے کے لیے ایک آپ سے مسئلہ, پھر اس کی طرف میں آؤں گا. اچھا اب یہ سوال ہے تو چھوٹے, لیکن چونکہ بالکل آخر میں آئے ہیں تو اس لیے اس کا تذکرہ بعد میں ہوگا, اب ضروری ہے جنہوں نے پہلے زحمت کی ان کو پہلے جواب دیا جائے. استغفر اللہ ربی کے معنی کیا, کیونکہ اللہ کو اللہ, ربی معنی میرا رب. استغفر اللہ, میں مغفرت طلب کرتا ہوں. استغفر اللہ میں فرسٹ پرسن کی ضمیر استعمال ہوئی, استغفر میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا پالنے والا, یہ اس کا ترجمہ ہے. اب اس کی تشریح بہت کچھ ہو سکتی ہے کہ مغفرت کسے کہتے ہیں, کیونکہ سورہ کہف میں یہ لفظ غفور کئی جگہ آیا, تو میرے ٹاپک میں ہے, بعد میں کبھی بتا دوں گا. مغفرت کے ویسے لفظی دو معنی, ایک معنی تو ہے کسی چیز کو ڈیلیٹ کر دینا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کا ڈیلیشن چاہتا ہوں, کہ بالکل اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. اور دوسرا معنی ہے غفارہ کے, استغفر غفارہ سے نکلا غفور, اللہ کی صفت. دوسرے معنی پردہ ڈالنا, پردہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ چیز ڈیلیٹ نہیں ہوئی, ختم نہیں ہوئی, چیز موجود ہے, خالق کو پردے ڈال کے چھپا دیا گیا, جب چاہے وہ پردے ہٹا کے اسی سامنے آ جائے. تو غفور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ گناہ بالکل ڈیلیٹ کر دیتا, یعنی ابھی پردہ پڑا ہوا, پھر اگر تم نے گناہ کیا تو مجھے نیا گناہ اس کے ساتھ پرانے گناہ سے بھی پردہ ہٹا کے دونوں کو ملا لیا جائے گا. یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے, اور کیونکہ بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ اگر آدمی نے بنا ٹیکنیکل غلطی کر لی تو اس کی تو سزا ملے گی, اس کے پیچھے والے گناہ کی سزا بھی آئے گی. یہ سارا دار و مدار ہے کہ اس لفظ کے عربی ڈکشنری میں کیا ملیں گے, لیکن ان چوک کیا استغفر نے آئی, میں مغفرت چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, اور جرنس چاہتا ہوں اس اللہ سے جو رب بھی میرا پالنے والا. سوال یہ ہے کہ مکروہ کام کرنے سے درجہ کتنا کم ہوتا ہے, اس کا جواب دینا. یہ سوال تو آپ نے بہت ہی سمپل کر لیا, اس کا جواب اتنا سمپل نہیں, کیونکہ سارے مکروہ کام جو ہے نا وہ سب برابر کی ڈگری میں نہیں. جیسے واجبات جو ہے نا, واجبات سارے واجبات برابر کی ڈگری میں نہیں. یقیناً جو اہمیت نماز والے واجب کی ہے وہ اہمیت قرآن کے واجب سجدے کی نہیں. جملہ بڑا نگیٹو امپریشن آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ شاید قرآن کا سجدہ چھوڑ سکتے, نہیں, قرآن کا سجدہ واجب ہے, اس کی اہمیت ہے, واجب ہے, گناہگار ہے, لیکن یومیہ نماز کی اہمیت اس سے زیادہ. یا نمازوں ہی میں کمپیئر کر لیں کہ نماز یومیہ کی جو اہمیت ہے, بہرحال وہ اہمیت پسند نماز جنازہ کی نہیں. نعوذ باللہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہے, چھوڑ دو, کرو نہ کرو, یہ بھی واجب, وہ بھی واجب. یا جیسے مسجد نجس ہو جائے اس کو پاک کرنا واجب, اور نماز یومیہ بھی واجب ہے, ان دونوں میں ٹکراؤ ہو تو نماز یومیہ. تو واجبات میں بھی ڈگریاں. یا اور میں اور مثال آپ کو دے دوں, شاید ہو آپ کو یہ عجیب لگے میرے منہ سے, اسلام میں زکات بھی واجب ہے, خمس بھی واجب ہے, لیکن زکات کی اہمیت خمس سے زیادہ. اگر ایک آدمی زکات بھی نہیں دیتا, خمس بھی نہیں دیتا, گناہگار ہے, مگر زکات نہ دینے کا گناہ زیادہ بڑا. اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی نہ زکات کو مانتا, نہیں مانتا, اور خمس کو بھی نہیں مانتا, خمس کا انکار کرنے والا گناہگار ہے لیکن رہے گا شیعہ, زکات کا انکار کرنے والا کافر ہو گیا, کیونکہ اس کی اہمیت زیادہ, اس کی اہمیت کم. لفظ کم اہمیت کو لے کے آپ دوڑنا پڑیے گا کہ بھائی ہماری مرضی ہم دے دینا دیں, یہ مطلب نہیں ہے کم اہمیت کا. لیکن یہ مثالیں بعض اوقات سمجھانا مشکل ہے. اس کو سمجھانے میں بعض اوقات توہین کا بھی پہلو آتا ہے. جیسے اگر ہم یہ جملہ کہیں تو آپ ایگری کریں گے مجھ سے اگلے جملے میں, لیکن خود آپ کہیں گے کہ مولانا یہ انداز بیان کچھ ٹھیک نہیں. کہ امام حسین کی اہمیت باہر حضرت عباس سے زیادہ, ہر آدمی سے ایگری کرے گا لیکن انداز بیان کچھ ایسا لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ حضرت عباس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. یہ مقصد نہیں ہوتا. صحابہ معصومین کی اہمیت کسی خاندان کے دیگر تمام اوقات سے زیادہ. تو یہ جو ہے نا, میں کس طرح سمجھاؤں, میں جو مثال بھی دے رہا ہوں, مجھے خود لگ رہا ہے کہ میں مثال میں ہی ایک چیز کی اہمیت کم کیے دے رہا ہوں. تو میں نے زکاۃ الفطر کی مثال اسی سوال کے لیے. مکروہ کام جو ہے نا, سارے مکروہ برابر اسٹیٹس کے نہیں. کچھ ایسے مکروہ ہیں جو بڑے شدید مکروہ, بالکل وہ حرام کے قریب, اس کو کرنے سے آدمی جو ہے نا سوال ہے بھائی. آپ نے کبھی لوڈو کھیلا؟ ایک ہوتا ہے 99 پہ جا کے آپ کو سانپ کھا لے اور آپ گر کے زیرو پر آ جائیں, اور ایک ابھی آپ 15 تک چلے تھے اور سانپ نے کھا لیا اور آپ نیچے گر گئے. 15 کے اوپر سے جس کی بورڈ جو ہے نا نیچے آ کے وہ سانپ کھا لیتا, اس سے اچھا افسوس نہیں ہوتا. 99 تک پہنچ گیا اور معلوم ہوا پھر وہ سانپ نے کھایا دھام سے نیچے آ گیا, زیادہ افسوس ہوتا. تو کچھ مکرو جو ہے نا بہت اہم ہے, اس کو کر لینے سے آدمی زیرو پہ آتا ہے. کچھ مکرو ایسے ہیں, اہم مکرو, لیکن وہ بہت زیادہ اہم اس کو نہیں کہیں گے. مثالیں دیتے ہوئے میں خود گھبرا رہا ہوں کہ اس کا کوئی الٹا مفہوم نہ نکل آئے, لیکن مثلا اگر آدمی سب مکروہ کی مثال تو ہے میرے پاس, نماز شب, نماز شب کا بالکل نہ پڑے, یہ کراہت شدیدہ, حرام تو نہیں ہے لیکن بہت بڑے درجے سے گرا. کالا جوتا پہننا مکروہ ہے لیکن بہت ہی چھوٹے درجے کا مکروہ. یہ اپنا کالا جوتا پہننے کی بات ہو رہی ہے نا, کہ آپ دوسروں کا پہن کے چلے جائیں کہ مولانا نے کہا, بہت چھوٹی سی بات ہے. نہیں, دوسرے کا کالا جوتا ہو یا پیلا ہو کہ نیلا ہو کہ لال ہو, اپنا جو ہے نا, اگر آپ کالا جوتا خریدے تو یہ مکروہ ہے. اور پہلے زمانے کے بزرگ تو اسے بہت زور دیتے تھے, لیکن حقیقت یہ بہت چھوٹا مکروہ ہے. یہ سمجھے 2-4-5 بکرے گا. تو مکروہ کام کرنے سے درجہ کتنا کم ہوتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سا مکروہ آپ کام کر رہے ہیں. ہر مکروہ کا الگ مسئلہ ہے. اب اس کے بعد کی بات بہت لمبی ہو جائے گی, ان میں عرفانیات کا پہلو اس میں آ جائے گا, اس لیے میں اس کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں. حد پر جانے سے پہلے جس لون کی ہم ماہانہ ادائیگی کرتے ہیں, تو کیا ضروری ہے کہ اس کو پورا ادا کر کے حج پہ جائیں؟ مثلاً اسٹوڈنٹ لون, لون کا ایک بہت ہی مختصر مسئلہ بتا دوں, کیونکہ لون میں تو مسئلے سے مسئلے نکلیں گے. ہر وہ لون کہ لون دینے والا اگر راضی ہو کہ آپ حج پہ جائیے, میرا پیسہ باپ نہیں دے سکتے, وہ لون حج میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. اب عموماً جو اس قسم کے بینک کے لون ہوتے ہیں, مکان کے لون ہوتے ہیں, مارگیج ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ لون ہوتے ہیں, اگر آپ 2 مہینے قسط نہ دیں تو ان کو اتنا اعتراض نہیں کہتے, بس آپ کی آتی کا مطلب آپ کنٹرول ہو جائے گا, آپ کو زیادہ پے کرنا پڑے گا, زیادہ سے پے کرنا پڑے گا. تو یہ اسٹوڈنٹ لون ہے, اگر آپ نے 1 مہینے نہیں دیا اور وہاں سے نہیں آپ ہمارا لون دیجیے, اس کے بغیر ہم راضی نہیں ہیں کہ آپ جائیں, تو کوئی مسئلہ بنے گا. لیکن اس قسم کی جو لون اور کریڈٹ والی سوسائٹی بن جاتی ہے, اس کے اندر کوئی 1-2 مہینے کی ادائیگی نہ کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتا. کبھی پینلٹی لگا دیتے ہیں, کبھی انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے, کبھی مدت بڑھ جاتی ہے, کبھی لون کا اماؤنٹ بڑھ جاتا ہے, اور ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو یہ والے لون اس کیٹیگری میں نہیں. لیکن اگر کسی مومن سے آپ نے لون دیا ہوا اور یہ طے ہوا ہے کہ پورا نہیں دیں گے, 1-1 مہینے دیں گے, اور آپ اسے کہہ رہے ہیں بھائی مجھے 1 مہینے حج پہ جانا, 1 مہینے کی قسط میں نہیں دے سکتا, اگلے مہینے لوں گا, وہ کہے کہ نہیں بھائی مجھے تو ضرورت ہے, میرا تو گزارا اسی پر ہے, آپ میری قسط دیجیے ورنہ میں راضی نہیں. تو جو مثال آپ نے دی ہے اس میں مارگیج کو بھی لے لیں, گاڑی کا لون بھی لے لیں, سارے لون لے لیں, یہ والے لون حج کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ اس کو روک کے آپ جا سکتے ہیں. زیادہ زیادہ سرچارج یا پینلٹی یا اماؤنٹ بڑھ جانا یہ سب ہے, وہ آپ برداشت کر لیجیے گا. ایک سوال یہ ہے کہ اگر واش روم قبلے کی طرف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ واش روم قبلے کی طرف ہو تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ حرام ہے پیشاب و پیخانے کی حاجت سارے ہوتے وقت قبلے رخ بیٹھنا. وہ اس وقت آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس کے اندر ذرا سا ٹیڑھا ہو کر آپ بیٹھیے. وہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے, اس لیے کہ مکے مدینے کے اندر یہ 2 بڑے پرابلم, جن میں سے ایک پرابلم ہمارے یہاں ہے ہی نہیں, لیکن ہمارے پاکستان کے کچھ اہل سنت ایسے آتے ہیں جو نہ شیعوں کی فقہ کو مانتے ہیں نہ سعودی عرب کی وہابی فقہ کو مانتے ہیں. ایک یہ کہ مکے مدینے میں نارملی جو بیڈ ہوتے ہیں نا, اس کا رخ قبلہ ڈائریکشن میں ہوتا ہے. جب آپ لیٹیں گے تو آپ کے پیر قبلہ رخ ہوں. تو انڈیا پاکستان میں تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. لیکن سنت کیا ہمارے یہاں تو کوئی پرابلم ہی نہیں, بلکہ ہمارے یہاں ریکمینڈیڈ ہے کہ قبلہ رخ ہو کے لیتی, کہ اگر موت آ جائے تو آپ خود بخود ہی قبلہ رخ ہو اس وقت. اور قبلہ رخ لیٹنے کا مطلب ہے جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کا پھر قبلے کی طرف ہوگا. لیکن چونکہ پاکستان میں اہل سنت شیعت پر اعتراض یہ کرتے آئے کہ یہ کیسا مذہب ہے جو قبلہ رخ لیتا, اس لیے جو سعودی عرب میں جاتے ہیں لیکن وہاں بھی یہی رواج, تم کو ذرا عجیب لگتا ہے. یہ ہم کو عجیب نہیں لگتا. ہم کو یہ عجیب لگتا ہے کہ مکے مدینہ کے زیادہ تر جو واش روم ہے وہ قبلہ رخ ہوتے ہیں. ہاں آفیشلی جو حرم کے واش روم بنائے گئے ہیں مکے اور مدینہ دونوں ہیں, وہ تو نہیں ہے قبلہ رخ. لیکن کینیڈا کے ایک آدھ قافلے کو میں جانتا ہوں جو بلڈنگ میں رہتا ہے, وہ ہائی سارے قبلہ رخ وہاں کے واش روم. کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت کا مسئلہ یہ کہ اگر آپ اوپن اسپیس کے اندر حاجت سے فارغ ہو تو قبلہ رخ ہونا حرام, لیکن اگر آپ کسی باؤنڈری اور دیوار کے اندر ہیں تو قبلہ رخ ہونے کی اجازت, باقاعدہ ان کا مسئلہ ہے کہ اجازت ہے, اس اعتبار سے وہ اس کا کیئر نہیں کرتے. تو اب اگر یہ مسئلہ مکے مدینے میں ہم لوگوں کو پیش آتا ہے تو ہم نے اپنے قافلے میں بھی ٹرائی کیا کہ 40-40 دن ہم نے کہا کہ آپ قبلہ صحت کے بیٹھیے, کہا کہ لوگوں کو زحمت ہو. پھر لوگوں نے کہا کہ مولانا اس کا مشکل بھی نہیں رہتے, اسپیشلی جو اس وقت جو اسٹائل ہے کرسی والے کم ہوتا. تو خیر اگر واش روم قبلے کی طرف ہو تو آپ اس پر حاجت سے فارغ ہوتے ہوئے ذرا ٹیڑھا ہو کے بیٹھیے, کیونکہ جب اگلا مسئلہ علماء کہتے ہیں کہ حتیٰ یہ کہ طہارت کرتے وقت اور پانی ڈالتے وقت اور باڈی دھوتے وقت قبلہ رخ ہو سکتے ہیں, تو پھر یہ مسئلہ اور بھی آسان ہے. اب ایک سوال یہ ہوتا کہ چلیں یہ تو ہو گیا کہیں ہم گئے, لیکن اگر جو مکان ہم نے خریدا اس کے اندر ہم کو واش روم قبلے کی طرف نہیں ملا اور اب ہم اس کو چینج نہیں کرا سکتے ہیں, تو ہم کو جو پتا ہم اس کے بعد ٹیڑھا بیٹھتے لیکن مہمان بھی ہمارے گھر میں آتے ہیں, تو وہ تو پھر جو ہم نے طریقہ آسٹریلیا کے دو چار گھروں میں لگوایا لوگوں نے کہ واش روم کے اندر جو جب بیٹھے گا نا وہ سامنے لکھ کے لگا دیجئے کہ یہ قبلہ رخ ہے, ذرا تیزا ہو کے بیٹھو. ذرا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ اس کے لیے کچھ جوک ووک بھی چل رہے ہیں کہ صاحب کیسے پبلک ٹوائلٹ میں بیٹھے, سامنے لکھا تھا دائیں طرف دیکھو, دائیں طرف میں لکھا تھا بائیں طرف دیکھو, بائیں طرف میں لکھا تھا پیشاب کرو, یہ کیا ادھر ادھر دیکھ رہے ہو؟ تو ایسے کچھ جوک بھی ہے, پتا نہیں میں نے کہیں کتاب میں پڑھا تھا, لیکن یہ ہے کہ یہ لکھ کے لگانا جو ہے نا یہ آپ کی ذمہ داری. چاند دیکھ کر اچھا ذرا دودھ بھیجیے, سوال یہ ہے کہ خاص تقریب کی نیت کرنا واجب, اگر ہم نے اب تک نیت نہیں تو کیا کریں؟ اور کیا ضروری ہے کہ جس مستحق کو ماں باپ فالو کرتے ہیں اولاد بھی فالو کرے؟ اس کا آدھا جواب تو پہلے آ گیا ہے کہ والدین اور اولاد کی تقلید ایک ہونا ضروری نہیں, والدین کی بھی تقلید ایک ہونا ضروری نہیں, ہو سکتا باپ کی الگ تقلید اور ماں کی الگ تقلید. اور ہیں اسی وقت اس مجلس میں کتنے لوگ ایسے جن کی الگ تقلید ہے اور ان کی بیویوں کی الگ تقلید ہے, باپ کی الگ ہے اور بیٹے کی الگ, بلکہ اس کی وجہ سے ہی تو وہ سب سے اہم مسئلہ آتا ہے کہ مولانا اور ہمیں لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی چیز پہ اعتراض نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ ہم اگر خود کی تقریب میں بیٹا اگر سسانی کی تقریب میں ہے روٹین ہمارے الگ ان کے یہاں الگ, یہ کئی گھروں میں مسئلہ پیش آتا ہے. تو پیش ہی اس لیے آتا ہے کہ ماں باپ اولاد سب کی تقریب الگ الگ. اب اگر شروع میں جو بات آ گئی کہ اگر آپ کو اپنے والدین کی تقریب پہ بھروسہ, یعنی آپ اپنے والدین کو جانتے ہیں کہ وہ ایسے لاوباری قسم کے آدمی نہیں ہے, صرف ریلائبل چیز پہ عمل کرتے ہیں, اگر آپ کو 100% یا 100 تو بہت بڑی چیز ہے, 90% سیٹسفیکشن ہے کہ انہوں نے صحیح انکوائری کی ہو, تو آپ ان کی تقریب ان کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں. مستحد ڈھونڈنے کے لیے خود آدمی کو سرچ کرنا ضروری نہیں ہے, اس میں کسی کو اپنا نمائندہ بھی بنا سکتا. تو اگر آپ کو والدین پہ بھروسہ کہ ہاں بھائی وہ ریلیجیس لوگ ہیں اور اس قسم کی چیزوں ہم کی پنکی نہیں کرتے ہیں بلکہ باقاعدہ تحقیق کر کے انہوں نے تقریب کی ہوگی, تو آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں آپ کو یہ اندازہ ہے کہ نہیں ہمارے والدین ہیں بہت اچھے بہت ہی سنسیئر, لیکن ذرا سمپل سے آدمی ہے ہر ایک کی بات بہت جلدی مان لیتے ہیں, تو شاید انہوں نے تقریب بھی ایسے ہی کر لی, تو آپ کو اپنی الگ اس کی انکوائری اور سرچ کرنا ہے. لیکن اس کے لیے نیت ضروری تو ہے لیکن بہت آسان چیز نہیں. آپ کے دماغ میں جیسے خیال آیا آج سے میں کھلا کی تقریب میں نیت ہو گئی, کوئی الگ سے جملہ بنا کے کہنا کہ میں ان کی تقریب کرنے جا رہا ہوں جو ضروری ہے, بلکہ بہت ہی ڈیپتھ میں جائیے. تو اگر آپ ذرا سے بھی نیت نہ کریں لیکن آپ کا عمل بالکل اپنے مستحق کے مطابق ہوتا جائے, نماز آپ ویسی پڑھ رہے ہیں جیسے آغا سیستانی بتا رہے ہیں, آپ نے ان کی نیت ہی نہیں کی, تب بھی چل جائے گا. لیکن بہرحال جب آپ اس شہر کا نام سنیں گے اور آپ کے ذہن میں آگے ان کی تقریب کرنا ہو گئی تقریب، اب الگ سے کوئی نیت ضروری نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی آزاداری میں دو مہینے اور آٹھ دن کی جو آخری مجلس ہوتی ہے اس کی اکثر جو الوداعی مجلس ہے اس میں جملہ ہوتا ہے الوداع یا حسین، ایک موہا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے غم کے ایام رکھے ہیں اس کے حساب سے آج ہم امام کو الوداع کہہ رہے ہیں، یا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسیران شام جب واپس مدینے جا رہے تھے تو کربلا پہنچے، پھر کربلا سے جب رخصت ہوئے ہوں گے تو انہوں نے کہا ہوگا کہ حسین الوداع. مگر کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ امام حسین کو الوداع کہہ رہے ہیں، یعنی آج سے امام حسین سے دوری اختیار کر رہے ہیں. کیا ایسا کلام پڑھنے میں کوئی ممانعت؟ ایسا کلام الوداع پڑھنے میں ممانعت نہیں ہے، یہ اعتراض کرنے میں ممانعت. ہر جگہ منطق پر جو ہے اس انداز سے نہیں چلائی جاتی جیسے آپ چلا رہے ہیں. اتفاق دیکھیے، سوال بہت بعد میں آیا، میں نے شروع میں ایک بات کہہ دی کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جس کے اندر کہنے والا جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اس کی نیت کیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. الوداع امام کہنے والا کیا یہ کہہ رہا ہے کہ آج سے میں امام حسین سے دوری اختیار کر رہا ہوں، جو مہینے آٹھ دن کے بعد اب امام کو یاد ہی نہیں کروں گا؟ وہ ایسا نہیں کہہ رہا ہے. جو اس کے اوپر یہ الزام بول رہا ہے یا امپوز کر رہا ہے وہ ایک مومن پر عمل کی بھی نہیں عقیدے کی تہمت لگا رہا ہے، جو گناہ کبیرہ میں بہت بڑا گناہ. وہ اپنے سارے تقوی اور پرہیزگاری کو مومن کے عقیدے پہ اعتراض کر کے کھو رہا ہے، اور یہ اس کی جہالت اور ناسمجھی ہے. چنانچہ یہ بالکل غلط اور گونڈا اعتراض ہے. خلاصہ یہ کہ کہنے والے کا جو مطلب ہوگا وہ لیا جائے گا، جو آپ مطلب نکال رہے ہیں وہ نہیں لیا جائے گا. سوال یہ کہ از دیئر اینی تھنگ کالڈ لو ان اسلام؟ لو جو ہے وہ تو اسلام میں دیر از نتھنگ لائک لو، بٹ یہ ضرور ہے کہ ان سرٹن کیسز اللہ جو ہے نا کسی عمل سے خوش ہو مومن کو انایکسپیکٹڈلی یا لا آف نیچر سے ہٹ کے کچھ عطا کر دیتا. وہ اللہ کا جو ایلیمنٹ ہے، اللہ کی طاقت، وہ اللہ کو لے جائیں قدیر، وہ ہے اسلام میں. لیکن لو جیسی کوئی چیز نہیں. ہاں لو ہے، لیکن لو ایسے نہیں ہے کہ وداؤٹ اینی ریزن. بھائی ہم نے نماز سب پڑھ لی، اس کی برکت سے ہمارا کوئی ایسا ہمیں نعمت مل گئی جو لوگ کہیں گے بھائی ان کی لگ ٹھیک ہے، لگ نہیں ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی نیکی ایسی ضرور کی. جیسے مثلا بعض روایتوں میں، بہت چھوٹی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بحث تو بہت لمبی بحث ہے، بعض روایتوں میں ایک شب جمعہ مرنے والا بہت خراب نیکیاں اور وہ گویا گناہ معاف ہیں، اور گناہ معاف نہ ہو تو ہزار طور میں کمی. پاکستان کی ایک بہت ہی مشہور گلوکارہ جو مومنہ تھی، کیونکہ فلم کی لائن میں اور گلوکاری کی لائن میں مومنین پتہ نہیں کیوں زیادہ ہوتے ہیں. اچھا وہ بہت ہی مشہور شب جمعہ مری، اور بڑی اچھی شب جمعہ تھی، کوئی ایسی ولادت کی نہیں تاریخ. تو ایک تو بھائی منطق والے لگانے والے جو الوداع کا مطلب کہتے ہیں فرینڈ سے الوداع کا کیے تو اللہ نے ظلم کر دی، چاہے اس کو تو آپ پر فتوا نہیں لگاتے، اللہ پر بھی فتوا لگاتے ہیں. دوسرا نے کہا اس کی لگ ٹھیک نہیں کہ مل گیا دن. انہوں نے کہا اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ جس نے ساری زندگی گمراہی پھیلائی، اللہ ٹھیک. لیکن اصل میں یہ تھا، میں نے کہا اس کے گناہ اس کی سزا ملے گی، لیکن اس کی ساری زندگی آپ کو نہیں معلوم. ہو سکتا ہے وہ سن کے کوئی ایسی نیکی کرتی ہو، اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے اسے شب جمعہ کی موت دے کر سب اصل فشار کے عذاب سے بچائی. اسے پتا چلا تو معلوم ہوا. ہاں پھر ایک نا شخصیت کا نام آ رہا ہے، کچھ لوگ ان کے علاقے کے، برا نہ مانیے گا. پتا چلا کہ گورنر موسیٰ خان نے ہمارے ذاکر کو، بڑے مشہور ذاکر، ایوب خان کی محبت میں گرفتار کر کے گاڑی میں بھجوایا تھا. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. پھر وہ ذاکر زندگی بھر کبھی بیٹھ نہیں سکے، کھڑے ہو کے مجلس پڑھتے تھے، بہت مقدس اور بہت نیک ذاکر. اور اس گلوکارہ نے اس وقت ان کے خاندان کو اس طرح سنبھالا کہ کسی کو نہ ان کے مرتے دم تک چلا چلا، نہ ان کے مرتے دم. بلکہ مجھے یاد بھی ہے، وہ میرے استاد بھی ہیں، ملنے بھی گئے تھے اور اسلے میں نے کہا کہ تمہارے موسیٰ نے ڈنڈا مار کے میری ٹانگ توڑ دی. وہ ایک تو خیر ان کا انداز ہی تھا خالی لفظوں سے کھیلنے، لیکن ہم ان کے گھر میں فاقے تھے، سید بھی تھے، عالم بھی تھے، ذاکر بھی تھے، اور وہی دیتا تھا امام کی حدیث کے سوال کسی سے نہیں کرتے. اور ان کی سردانیاں بچیاں جس وقت فاقے کر رہی تھیں اس وقت اس نے بہرحال اس خاندان کو اتنے عرصے پالا کے کراچی سے نکلا. تو بہت ساری ایسی نیکیاں کسی کی ہوتی ہیں کہ ہم سے تو کیا اس آدمی سے بھی چھپی ہوتی ہے جس نے وہ نیکی کی, اسے بھی نہیں پتا میں کیا کر گیا, اس کی وجہ سے اللہ اس کو دیکھا سمجھتے ہیں اس کی لکھ ہو. یا کوئی بڑا مقدس مومن کوئی ایسا کام کر دیتا ہے گناہ والا, اس کو بھی ریئلائز نہیں ہوتا لیکن اس کی سزا اس کو مل کے رہتی ہے, ہم کہتے ہیں اس کی بیڈ لک ہو. تو گڈ لک اور بیڈ لک جو ہے نا وہ اس کائنات میں جس کو ہم کہتے ہیں وہ کوئی لک نہیں, وہ بھی اللہ کا ایک سسٹم. ذرا سردی ہو گئی جی کیا؟ اچھا چلیں خیر دوبارہ لگ گیا پنکھا بند کر دیا تو پسینہ مجھے بہکا جا رہا ہے. تو لک دیئر از نتھنگ لائک لک, تو کوئی نہ کوئی نیکی ہوتی ہے جو کہ ہم کو نہیں پتا کہ کیا نیکی ہے اور کیا نیکی نہیں. کین وی گیو خود ڈائریکٹلی ٹو اے نیڈی مومن آور سیلف؟ وی آر ان تقلید آف آگے تیس تاریخ. اٹ ڈپینڈ آن واٹ پورشن آف ہومس یو آر انٹینڈنگ ٹو گیو. ہومس کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک تعداد کا حصہ اور ایک امام کا حصہ. آگاہ رہبر ولی امر مسلمین آگاہ خامنائی کے نزدیک خمس کا کوئی بھی پورشن آپ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے. کہتے ہیں ٹوٹل خمس سے کنٹرول ولی امر مسلمین یعنی مرضی کا ہے, تو مرضی اپنے گھر کے میں ہی رہے گا. امام والا حصہ نان سید کو دے گا, سادات والا حصہ سید کو دے گا, لیکن ود اے سسٹم. ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ مرضی کے ہاتھ میں جائے, وہی سید کی مدد کرے وہی نان سید. یہ آغائے خامنائی کا فتوا ہے جو اس سے پہلے آغائے خمینی کا بھی یہی فتوا تھا. لیکن آغائے سیستانی اور آغائے خود دونوں کہتے ہیں کہ سادات کا حصہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے یو کین گیو ٹو نیڈی سید پرسن. البتہ ڈیپینڈنگ کی وجہ کنڈیشن ہے سید کی, وہ آپ کو خود چیک کرنا. اگر آپ وہ کنڈیشن چیک کر لیں, امپورٹنٹ کنڈیشن, غریب ہونا چاہیے, نمبر دو شیعہ ہونا چاہیے, کیونکہ بہت سے سید نیڈی بھی ہیں لیکن غیر شیعہ. غریب ہو, شیعہ ہو, سید ہو, نماز پڑھتا ہو, کھلم کھلا ہو, کلی کوئی گناہ نہ کرتا ہو, کسی داڑھی شیو کرنا یا بیوہ عورت کا بے پردہ گھر سے نکلنا, یہ چار پانچ کنڈیشن چیک کر کے آپ کو دے سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو آغاز سیستانی ہے خود. اور اگر آپ نے سوال پوچھا ہے نیڈی پرسن سے مطلب نان سید ہے, تو وہ آپ نہیں دے سکتے, وہ ہر صورت میں آپ کو مرضی کو دینا ہے. اور یہ نارمل پریکٹس ایک ہے کہ اگر آپ مرضی کو دیں, اور خصوصاً آغاز سیستانی کو مجھے پتا, اور ان سے کہہ دیں کہ ہمارے جاننے والوں میں یا ہماری فیملی میں یا ہمارے جاننے والوں میں کوئی غیر سید مومن ہے نیڈی ہے, تو ایٹ لیسٹ اس کا ون تھرڈ واپس کر دیتے ہیں کہ تم جا کے اس کو دے دو. لیکن بہرحال ان کو دینا ہے اس مرضی کو اور ان کی پرمیشن لینا. آخری آخری سوال جو ریٹرن میں آئے, پھر دو تین سوال آپ سے پوچھیں گے اور اس کے بعد آج کا فیشن ختم ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اس بات کا علم نہ ہو, بہت پرانا سوال ہے لیکن پھر بھی, کہ آج سردی شعبان ہے یا رمضان شروع ہو گئی, تو اس روزے کی پراپر نیت کیا ہوگی؟ یہ تو 100% کنفرم ہے کہ اس کی نیت آپ رمضان نہیں کر سکتے. رمضان کی نیت کے لیے آپ کو 100% ڈیفینیٹ ہونا چاہیے کہ رمضان اسٹارٹ ہو گیا, تو رمضان کی نیت تو نہیں کر سکتے. اب نیت آپ کیا کریں گے؟ آخری شعبان کی کریں گے. لیکن اگر کسی پر زندگی میں کوئی بھی قضا روزہ, اور لیڈیز سے نارملی قضا روزے اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک تو وہ منتھلی پیریڈ کے روزے جو رمضان میں چھوڑ دیتی ہیں وہ پھر بعد میں نہیں رکھے جاتے ہیں, نمبر دو یہ ہے کہ ڈلیوری ولیوری پریگنینسی کے روزے بھی ان کے کچھ قضا چل رہے ہوتے ہیں. تو جس پر کوئی بھی قضا روزہ باقی ہو تو وہ تو سال میں کوئی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, سنتی سے قضا روزے رکھے گا. تو یہ آدمی جس کو ڈاؤٹ ہے کہ آج پتا نہیں 38 شعبان ہے یا فرسٹ رمضان ہو گئی, فرسٹ رمضان تو ڈیفینیٹ یہ نیت نہیں کر سکتا. اگر قضا روزہ ہے تو قضا کی نیت کرے, قضا نہیں ہے تو وہ سنت کی نیت کرے. مستحب مستحب کہنے کافی ہے, یہ نہیں کہنا ضروری نہیں کہ 38 شعبان کے 29 مستحب روزہ رکھتی ہیں. لیکن بعد میں اگر کسی وقت بھی پتا چلا کہ یہ چاند ہو گیا, تو اگر ابھی روزہ کھلنے میں کچھ باقی ہیں, 5 منٹ بھی باقی ہے, تو نیت چینج کر لیں, کنورٹ کر لیں, یہ میری پہلی رمضان ہے. اور اگر اس کو 4 دن بعد پتا چلا, 1 ہفتے بعد پتا چلا, وہ آٹومیٹک اللہ اس کو کنورٹ کر دے گا, آپ کو خود سے کچھ کنورٹ نہیں کرنا. اب آئیے دوسرا اینگل. اور اگر آپ اس مسئلے کی مخالفت کی, ڈاؤٹ میں تھے اور آپ نے نیت کر لی آج پہلا رمضان, وہ روزہ آپ کا غلط ہو گیا, ایون چاہے بعد میں پہلا رمضان نکل گیا تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اس کے اندر. اچھا اگر کبھی آپ بہت زیادہ کنفیوز ہوں تو شوق نیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں یہ سارے مسئلے آ گئے. آپ یہ نیت کر لیں معاف اس ذمہ جو رپورٹ اللہ نے میرے ذمہ رکھا. نو ڈاؤٹ پرانے مراجع اس کے بھی اگینسٹ ہے لیکن ہم تو بہرحال آج کل کے کرنٹ مراجع کو دیکھیں گے. معاف اس ذمہ میں یہ ہے کہ رمضان ہوا تو آپ کا رمضان بن جائے گا, آپ کا جو قضا ہوا تو قضا بن جائے گا, دونوں نہیں ہوئے تو سنتی بن جائے گی. ہو سکتا ہے کبھی آپ اس میں کنفیوز ہوں کہ پتا نہیں میرے پر کوئی قضا ہے کہ نہیں ہے, یاد ہی نہیں آ رہا. قضا کہاں یاد رہتی ہے, بندوں کے پیسے لوگ لے کے کھا لیتے ہیں, اللہ کی نماز روزہ بھول جاتے ہیں, یاد نہیں آ رہا. معاف اس ذمہ کر دیجیے, اس نے اللہ خود ہی کر لے گا, اپنا کام اللہ کے حوالے کر دیجیے, اللہ بیٹھ کے خود ہی سیٹنگ کر دے گا آپ کے روزے کی کہ یہ اس وقت رمضان ہے کہ شعبان ہے کہ قضا ہے کہ سمندر. یہی مسئلہ نمازوں کا بھی, نمازوں میں بھی واجب سنت کہنے کی ضرورت ہے. نماز پڑھتا مغرب کسی نظر پھر بتانے لگا, واجب ہے تو اللہ واجب بنا لے گا, سنت ہے تو سنت بنا لے گا. اچھا اس میں کیا مغرب میں کہاں ڈاؤٹ کے واجب ہے کہ سنت ہے, اس میں بھی مسئلے بن سکتے ہیں. لیکن چھوڑیے آپ بھی کنفیوز ہوں گے اور میں بھی تھکوں گا. آخری تحریری سوال اور اس کے بعد پھر اگر موقع ملا تو آپ کی باری. موقع ملے سے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لیڈیز آپ کو موقع دیں, اس لیے کہ آپ کی طرف سے تو سوال نہیں آ رہے ہیں, وہاں سے تاتا بندھا ہوا ہے. یہ پرچہ اٹھا دیجئے. ایک بڑا اہم سوال آیا ہے اور یہ سوال اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم لوگ اپنی مجلسوں بعض اوقات ان شارٹ ایک بات کہہ دیتے ہیں جو کبھی غلط بھی ہوتی ہے, غلط بھی ہوتی ہے. کیوں غلط ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کی ڈیٹیل ہم لوگ مجلس میں بیان کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی جب ہم لوگ ویسٹ میں مجلس پڑھتے ہیں تو زیادہ یہ بات کہتے ہیں, یہ بات ہم لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں. اور یہ اکثر تو نہیں لیکن 20-30% غلط بھی ہوتی. وہ کیا وہ یہ تھا آپ کی مجلس میں بھی آئی تھی بات, سوال بھی اس سے ریلیٹڈ آیا, ڈائریکٹ اس سے ریلیٹڈ نہیں آیا, میں اس کو ملا رہا ہوں. جیسے آج کی مجلس میں میں نے کہا تھا کہ بعض اوقات لا آف دا لینڈ یا لا آف دی کنٹری عورت کا فیور کرتی. طلاق مل گئی شوہر کو, وہ مکان لے گئی, گاڑی لے گئی, یہ لے گئی, وہ لے گئی, جو حرام ہے اور گناہ. لیکن اس کے اندر جو نا ایسا ہی سمپل مسئلہ نہیں. میں تو پھر بھی احتیاط کر کے اپنے سلسلہ مجالس میں کسی دن کہتا ہوں کہ بھائی یہ مسئلہ مجلس میں جو آ رہا ہے اس کی ڈیٹیل پہلے معلوم کیجیے پھر عمل کیجیے. یہ والا مسئلہ بہت ڈیٹیل والا ہے. ایک آدھ سوال بھی پوچھا گیا ہے, اس کو بھی بیان کرنا, اس کو بھی بیان کرنا, اور شارٹ میں بیان کروں گا. ہے بہت ڈیٹیل والا. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کم از کم سال میں ایک دو مرتبہ سیمینار یا سمپوزیم اس پہ لگائیں کہ ول ان اسلام اور انہیریٹنس کے مسائل ان اسلام. تو اس کو سیکھنا پڑے گا. جیسے آپ اپنا ٹیکس ریٹرن بھرتے ہیں اس کے لیے ٹائملی آپ دیتے ہیں, یا کم از کم پیسے خرچ کر کے آپ اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتے ہیں, آپ اس کو لازم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا ٹیکس ریٹرن ہے. وہ مسئلہ کیا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اپنی جگہ طے شدہ بات ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کی میراث میں سے بہت ہی نامینل 1.8 ملتا, وہ بھی پراپرٹی میں, مکان میں نہیں ملتا, اور لینڈ میں بھی ایکچوئل لینڈ میں نہیں ملتا اور ویلیو میں ملتا. بہت لمبے لمبے مسئلے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, کسی آدمی کی بھی اسٹیٹ یا جائیداد یا ایسٹ انہیریٹنس میں جب جائیں گے تو سب سے پہلے اس کے ڈیتھ یعنی اس کے قرضے ادا کیے جائیں, پھر اس کی وصیت. وصیت کا تو پھر میں نے یہاں پہ تھوڑا بہت شور دیکھا ہے کہ ہاں ول 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 ول, لیکن ول سیکنڈ ہے. اس سے بھی پہلے اس کے قرضے, شرم جتنا قرضے, پہلے وہ اس کے ادا ہوں گے. قرضے ادا کر کے کچھ بچا تو نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ ول پہ عمل کرو 1/3 اور پھر باقی وارثوں کو. اور اگر قرضے میں سب کچھ ختم ہو گیا تو کچھ بھی نہیں رہے گا اس کو. یہ تو ہو گئی موت کی بات. اسی طرح سے اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی یا اس کی بیوی نے شرعی طریقے سے طلاق لے لی, تو شوہر کی جائیداد میں طلاق والی عورت کو کوئی حق نہیں. انڈیا کی سپریم کورٹ نے شعبانوں کیس میں اس کے اگینسٹ فیصلہ دیا تھا, جس میں کتنا پرابلم انڈیا میں ہوا. طلاق والی عورت کو صرف مہر ملے گا, لیکن طلاق والی عورت کا کچھ قرضہ اگر اس کے شوہر پہ باقی تو وہ اپنا قرضہ واپس مانگ سکتی ہے. یہ مسئلہ جو ہے نا, چاہے وہ طلاق ہو اور چاہے وہ شوہر کی موت, اگر بیوی کا بھی کچھ قرضہ شوہر کی گردن پر تو وہ پہلے ہوگا. اس کا میراث سے, جائیداد سے, انہیریٹنس سے کوئی تعلق نہیں. یہ نہیں دیکھا جائے گا بیوی کا حصہ تو آٹھواں حصہ ہوتا, 12% ہوتا, تو میراث میں ہوتا ہے، قرضے میں حصہ حصہ نہیں ہوتا، پہلے قرضے دو اس کے بعد شروع ہوگا۔ بیوی کے قرضے جو ہے نا، ایک تو بہت مشہور ہے مہر، یہ پھر بھی لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ مہر بیوی کا قرضہ، یہ بیوی کو دینا، چنانچہ اگر اس کو طلاق دی گئی تو اس کا مہر تو اس کو دے نہیں دے گا۔ اگر شوہر مر گیا تو سب سے پہلے بیوی کا مہر نکال کے بیوی کو دے دو، پھر جو بچے تو جائیداد تقسیم ہوگی، انلیس یہ کہ بیوی نے اپنی زندگی میں اس کو معاف کر دیا ہو، وہ پھر بیوی کی غلطی، اور جو معاف کر دے تو معاف کر دے۔ عورتیں کہتی ہے کہ مولانا وہ کیا کرے، ہم بھولے بھالے کے شادی سے پہلی رات شوہر نے پناہ سے معاف کروا دیا۔ بہت بہت بہودا میں نے لفظ استعمال کیا ہے، یعنی سنا ہی لینگویج بہودا تو نہیں ہے، پہلے پکا لیا اس نے، اس نے ہمیں معاف کر دیا، اور ہم کو افسوس ہو رہا ہے کیوں معاف کیا، لیکن خیر وہ تو کمان سے نکلا ہوا تیر ہے، اور وہ ٹیوب سے نکلا ہوا ٹوتھ پیسٹ ہے، اور یہ کہ کسی کا نکلا ہوا پیٹ ہے، یہ تینوں چیزیں ایک دفعہ نکل کے واپس تو نہیں جاتی، تو وہ معاف کر دیا ہوا الگ چیز۔ اب وہ اس نے پٹا کے معاف کیا ہو کہ کسی طرح معاف کیا، اگر بہت زیادہ پریشرائز کر کے معاف کیا یا مار مار کے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو مہر، مہر کے علاوہ کبھی کبھی بیوی کا ایک اور قرضہ اس کے شوہر کی گردن پر ہوتا ہے، اگر ڈائیورس ہو تب بھی وہ قرضہ اس کو دینا پڑے، اور اگر موت ہوئی ہے شوہر کی تو یہ قرضہ الگ ہو جائے، اس کے بعد پھر وصیت اور تقسیم۔ وہ قرضہ ہوتا ہے بیوی کا مینٹیننس شوہر پر واجب، شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ دے، جسے شریعت میں نان و نفقہ کہتے ہیں، اور انگلش میں کہیں کہیں سے لفظ استعمال ہوتا ہے، بیوی کا فل مینٹیننس اس کے شوہر پر۔ اور اگر کوئی شوہر حیثیت نہیں رکھتا اور غریب ہے تو یہ معاف نہیں ہوگا، یہ قرضہ بہرحال اس کے اوپر باقی رہے گا، جہاں تک کہ اگر وہ مر گیا تو پہلے یہ مینٹیننس والے پیسے بیوی کو دیے جائیں۔ اس میں بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور بہت نازک مسئلہ ہے، اور وقت بھی بہت زیادہ گزر رہا، وہ یہ ہے کہ والدین کا خرچہ بھی ایک آدمی کو دینا، لیکن اگر اس وقت ہم غریب ہیں اپنے والدین کا مینٹیننس نہیں دے سکتے، تو جب تک ہم غریب رہیں گے اس عرصے میں جو والدین کا مینٹیننس ہم نے دیا وہ آٹومیٹک معاف، جب ہماری حیثیت ہو گئی تو ہمیں پاس والے پیسے نہیں دینا، جس دن سے اچھی حالت ہوئی ہے اس دن سے کنٹینیو کر۔ بیوی کا جو ہے ایسا مسئلہ، نکاح جو آپ کرتے ہیں نا، وہ کانٹریکٹ آپ بیوی سے کر رہے ہیں کہ میں تمہارا فل مینٹیننس اٹھاؤں گا، یہ میرا وعدہ۔ نکاح جو ہے نا باقاعدہ ایک لیگل کانٹریکٹ ہے جس میں آپ نے بیوی سے یہ وعدہ کیا، سنا کہ اگر آپ کی حیثیت ڈھابی رہی تو آپ کے اوپر وہ قرضہ رہے گا۔ اب مینٹیننس کسے کہتے ہیں؟ مینٹیننس میں ہمارے یہاں بہت پرانی غلط فہمیاں چل رہی ہیں، جیسے پاکستان میں اب تک کچھ علاقوں میں ہے کہ بیوی کا مہر ہے، مہر خاتمی 32 روپے اور آدھا ہے، اس کا تو رشتے کا کرایہ نہیں بنتا شوہر کے گھر سے اپنے باپ کے گھر جانے کا، تو کہتے یہ مہر ہے پوری زندگی کا، 32 روپے آنے کا کوئی 100 سال پہلے کے حساب میں۔ شریعت میں ہے 500 درہم، درہم جو ہے نا ایکچوئل چاندی ہے، اس کی جو ویلی ہوگی وہ آپ کو دینا ہے، وہ بھی اگر آپ کا مہر مہر فاطمی بنتا۔ لیکن کسی طرح مینٹیننس کے لیے پرانی کتابوں میں لکھا کہ بیوی کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہے، یعنی دو جوڑے گرمی میں بنائے، دو جوڑے سردی میں بنائے، موسم میں ایک بار اس کو پھل کھلا دے۔ لوگ اب تک سمجھ رہے ہیں کہ یہی چیز مینٹیننس ہے، دو جوڑے سردی کے، دو جوڑے گرمی کے، ایک مرتبہ جا کے مارکیٹ سے دو چار آم اٹھا کے دے دیے، اللہ اللہ ہے۔ نان و نفقہ یا مینٹیننس کو اب تک ہمارے یہاں نہیں سمجھا گیا۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ شوہر اگر سب سے زیادہ غریب آدمی ہے اسے ڈاکے گا، اور بیوی جو ہے نا دنیا کی سب سے مالدار عورت، شوہر سے شوہر و شوہر کی پوری فیملی کو فیڈ کر سکتی ہے، پھر بھی شوہر پر واجب ہے اپنی بیوی کا فل مینٹیننس، جسے کوئی ضرورت نہیں، پیسہ ہی پیسہ اس کے پاس۔ کانفیس آپ نے کیا، جب آپ کسی سے کانفیس کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہتے کہ آپ میں نہیں دوں گا، وہ تو اتنا مالدار آدمی کانسیپٹ ہے تمہارا، وہ مالدار ہو، ملینر ہو، بلینر ہو، بل گیٹس ہو، لیکن اگر آپ نے اسے کانسیپٹ کیا ہے تو جو پیسے آپ کو دینا ہے وہ آپ کو دینا۔ یہ بہت اہم مسئلہ اس کے اندر آتا ہے کہ بیوی چاہے ملینر ہو، شوہر بیچارہ ہے تو موت بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کو واجب ہے اس کو دینا۔ اچھا زیادہ زیادہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میری حیثیت نہیں، ہاں تو شریعت کہتی ہے کہ واجب تو ہے، حیثیت نہیں ابھی مت دو، لیکن دکھ میں لکھتے رہو کہ اس کا قرضہ تمہاری بیوی کا ہو گیا۔ اس میں مینٹیننس میں کیا شامل؟ مینٹیننس میں شامل ہے کہ جس سوسائٹی میں وہ عورت رہ رہی ہے اس کے اعتبار سے ایک عورت کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں، اس کے اندر اس کا دو روٹی دو جوڑے سردی دو جوڑے گرمی نہیں. اگر جس علاقے میں وہ ہے وہاں پہ دو جوڑے صبح دو جوڑے شام رہنے جاتے ہیں تو آپ کو پورے سال روزانہ چار جوڑے اس کو بنا کے دینا ہے, آپ پر واجب ہے. عورت کا اپنا نہیں کرے گا کہ میرا یہ دو چار ہے, لیکن عام طور پہ سوسائٹی میں ایک عورت کو جتنے فلور ایڈریسز چاہیے, جتنی جولری چاہیے, جیسا مکان چاہیے, جیسی سواری چاہیے, حتیٰ یہ کہ اس کے اندر اس کے کاسمیٹکس. ارے آپ لوگ پہلے سے احتجاج کرنے لگے, اب آپ سنیے, اب آپ سمجھیے آپ کی عورتیں کتنا صبر کرتی ہیں. اتنا ہم سے سنتی عورتوں کے خلاف بیچاریاں چپ چاپ بیٹھی رہتی. یہاں میں نے ذرا سی بات کہہ دی تو میں عورتوں کو بتا رہا ہوں, مجمع یہ بولنے لگا, باتیں کرنے لگا, تو وہ واقعہ ہوتے بڑی صابرہ ہوتی ہے, بڑی صبر کرتی, سب کچھ سنتی ہے, پھر اگلے دن مریض میں آ جاتی ہیں. اچھا یہ سارا خرچہ دیا جس میں بعض اوقات اس کے اندر اس کے کاسمیٹکس کا خرچہ بھی آتا, اور اگر وہ ایک اچھے گھرانے کی وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے یہ چائنیز دکانوں کے کاسمیٹکس نہیں چاہیے, جو میرا اسٹینڈرڈ ہے اس دکان کی مجھے کاسمیٹکس چاہیے. دو ڈالر کی بھی لپسٹک ملے گی اور ایک سو بیس ڈالر کی بھی لپسٹک ہوتی ہے. آپ کا یہ کہنا کہ بھائی میری اتنی حیثیت نہیں ہے, یہ دو اعتبار سے غلط. نمبر ایک یہ کہ جب شادی کرو تو سوچیے کہ مجھے اس کے حوالے سے کیا کیا ذمہ داریاں ادا کرنا. پھر آپ ایک مکان مارگیج پہ لیتے ہیں, آپ کسی سے لون لیتے ہیں, آپ کریڈٹ لیتے ہیں, آپ اچھا ٹیلی فون کی کوئی سیم یا پلان لیتے ہیں, سب دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا مجھے ملے گا, کتنا مجھے دینا ہوگا. اور زندگی کا اتنا بڑا ڈیسیزن ساری زندگی گزارنا نسلیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا ذمہ داری دینا, پہلے آپ دیکھ لیں. پھر بڑے گھرانے کی لڑکی لا رہا ہوں, اس کے نخرے نہیں جلیں گے اس کے, لیکن جو اس کے جائز خرچے اس کی حیثیت سے. اور جیسے یہاں کی کوئی مثالیں نہیں, کراچی کی مثال دے رہا ہوں, لڑکی اچھے شریف گھرانے کی اور یعنی مالدار گھرانے کی, وہ نہیں جاتی ہے رکشے پر, وہ ہمیشہ ٹیکسی پہ جاتی ہے. آپ اس کو رکشے کا کرایہ نہیں دے سکتے, آپ کو ٹیکسی کر دے گا. آپ کیا میں خود رکشے میں جاتا ہوں, تم جاؤ, تمہارے ماں باپ ایسے ہیں, تم اتنے تھرڈ کلاس خاندان کے ہو, تمہارا مسئلہ, اٹس ناٹ مائی پرابلم. وہ کہہ سکتی ہے, کہے گی نہیں کبھی شریف عورت, لیکن جو وہ نہیں کہے گی تو اللہ اس کی طرف سے کہے گا. کہ جب شادی کرو تو سب سوچو نا کہ سب کیا رہے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ نگلیکٹڈ جو پارٹ ہے فقہ کا, وہ نام و نسب. اکثر فقہ کتابوں میں بیوی کے مینٹیننس کے مسائل بھی نہیں لکھے ہوئے, چیپٹر ہی نہیں ہوتا ہے پورا شروع سے آخر تک, بہت اہم مسئلے. تو اس کے اندر اس کا کھانا, اس کا لباس, اس کا مکان, اس کی سواری, سب اس کے اسٹینڈرڈ. شادی سے پہلے آپ کو سوچنا, اور جیسا میں نے کہا اگر آپ کہہ رہے ہیں میری حیثیت نہیں, تو شریعت پھر بات مان لیتی ہے کہ چلو وہ غلطی ان سے غلطی ہوئی, ابھی تمہاری حیثیت نہیں, ابھی مت دو. لیکن یہ تمہارا سارا قرضہ ہے کہ رکشے جاؤ کہ اتنا اس کو پیمنٹ کرنا ہے, اتنا اس کو پیمنٹ کرنا ہے, اس کو پیمنٹ کرنا. اگر مرتے دم تک تمہاری ایسی پوزیشن نہیں ہو, تو بہت ہی شور کر کے بات بہت رہی ہے. اس کے اندر اس کے بیوٹی پارلر جانے کا خرچہ بھی آتا ہے, اس میں اس کے ڈریسنگ ٹیبل کا خرچہ بھی آتا ہے, کہ یہ پرفیوم, وہ لپسٹک, وہ پاؤڈر. لیکن وہ بہت احتیاط کی میں نے, کہ 18-17 دن میں نے صبر کیا, ہمیشہ آپ کا فیور کیا, لیکن آج آ گیا شریعت کا مسئلہ, تو میں کیا کروں. اور پہلے دن میں نے عورتوں سے کہا تھا کہ اتنا ڈپریس نہ ہو, ایک دن مردوں کی باری آئے گی. اب اتفاق دیکھیے کہ شروع کی مسجدوں سے زیادہ کا مجمع کوشچن آنسر میں میرے ہاتھ میں پھنس گیا ہے. اچھا خلاصہ, پوری تقریر کا خلاصہ نہیں, پورے مسئلے کا, بہت لمبی بات, اور چھوٹے مسئلے نہیں ہیں سب, یہ لیگل کانفلکٹ ہے. اب ایک مارگیج لینے جائیے, ڈیڑھ دو گھنٹے تو آپ کو بیٹھ کے بات سمجھنا پڑے گا نا, اور مجھ سے آپ کی توقع کریں کہ میں 10 منٹ میں بات کمپلیٹ کر دوں گا. لیڈیز سے بھی میں کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا اس کو 100% ابھی مسئلہ نہ سمجھے, عمل کرنے سے پہلے اس کی ڈیٹیل معلوم کریں. مردوں سے بھی میں نے کہا, لیکن ان شارٹ, ایک عورت کا ڈریس کا, جیولری کا, مکان کا, کھانے پینے کا, لپسٹک اور پاؤڈر کا جو خرچہ جائز خرچہ اس کی حیثیت کے مطابق, وہ $100 ڈیلی کا بنتا ہے پڑتی ہے. اور آپ اس پوزیشن میں نہیں, آپ اس کو بتاؤ مثال $30 کے برابر دے رہے ہیں, مہینے کا $1000 مسئلہ, $30 تو روز آنا $70 آپ کی بیوی کا قرضہ آپ کے اوپر. اب اگر 20 سال آپ لوگ ساتھ رہے تو آپ دیکھیے $70 کے حساب سے 20 سال میں کتنے بن, یہ بیوی کا قرضہ آپ پر. آپ نے اس کو پٹا کے معاف کروا لیا تو وہ ختم مسئلہ, لیکن اگر کبھی معافی نہیں ہوئی نیس یا نو, تو جب انتقال ہو گیا بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ آگے بڑھ کر یہ کلیم کرے کہ بھائی ہر روز آنا $70 کے حساب سے 10 دن میں $700 اور ایک مہینے میں $2000 اور ایک سال میں $2500 اور مثلاً 20 سال میں $50,000 میرا شوہر میرے مینٹیننس کا قرض ڈال, ساری مینٹیننس کے بعد یہ اس کی جائیداد میں سے پہلے مجھے دیا جائے, یہ وہ کہنے کا حق رکھتی ہے. اور وہ گناہگار بھی نہیں ہے, اور یہ پہلے اس کی جائیداد میں سے نکالا جائے گا, پھر جو بچے گا تو اس کی وصیت پہ عمل ہوگا اور پھر وارثوں میں تقسیم ہوگا. سیم کیس ہے کہ اگر خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خانہ کعبہ توڑنے سے بڑا گناہ ہے طلاق کا گناہ. کسی گھر میں طلاق ہو جائے تو بیوی یہ کیلکولیشن کر کے کلیم کر سکتی کہ طلاق ہو گئی, اب تک میں کچھ نہیں بولی تھی, میں ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی, ہم لوگ ساتھ رہ رہے, لیکن جب الگ ہی ہو رہے تو یہ میرا قرضہ ہے کہ میں نے معاف بھی نہیں کیا, ڈیمانڈ بھی نہیں کیا, یہ مجھے دیا جائے. تو یہ شوہر کو دینا پڑے گا, یہ بیوی کا قرضہ ہے. تو پھر میں نے کہا کہ بیویاں قانون سے ناجائز فائدہ اٹھا کے مکان لے لیا, گاڑی لے لی, وہ بھی غلط, لیکن یہ سمجھنا کہ شوہر نے جب طلاق دے دی تو بس یہ کہا کہ اٹھاؤ اپنا مثلا یہ پرس یا سوٹ کیس جاؤ والدین کے گھر میں, تمہارا کوئی حق نہیں, وہ بھی غلط, دونوں ایکسٹریم غلط ہے. یہ بہرحال بیوی کے اپنے حق ہیں, ہنسی خوشی رہ رہے تب بھی بیوی کا حق, معاف کر دے تو الگ بات ہے, لیکن اگر معاف بھی نہ کرے ڈیمانڈ بھی نہ کرے, اصل جملہ یہ معاف نہیں کرے ڈیمانڈ بھی نہیں, تو ایز اٹ از قرضہ باقی رہے گا. آپ نے کسی سے لون لیا ہے, اس نے آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی, معاف بھی نہیں کیا, لون آپ کے زندگی بھر باقی رہے گا. تو خیر یہ تو بہت ساری باتیں ہوں گی, میں خاصا تھک گیا ہوں, اور کیونکہ بہرحال آج کی رات رمضان کی راتوں میں سے ایک ہے, کچھ دعائیں ہمارے مجھے بھی کرنا ہوتے ہیں, تو صرف ریٹرن سوالات کو تو میں کسی طرح جوتو کر کے مکمل کر رہا ہوں, آپ حضرات سے سوال جواب کا یوں موقع نہیں ملے گا, لیکن جن کے کچھ سوالات ہیں دل چاہتا ہے ان کو زبانی پوچھنے کا, ان کے لیے شاید ابھی میری تقریر کے بعد سی آئی جی والے ایک اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں, بات یہی ہوتی ہے کہ 15 رمضان کو یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گا, تو آج 15 رمضان ہے, اور اگر یہ اناؤنسمنٹ انہوں نے نہیں کیا تو کل میں خود کر دوں گا, ابھی میں اناؤنسمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, جو ذمہ داری جس کی ہے وہ ادا کرے. یہ ان مردوں کے لیے ہے جو براہ راست چاہتے ہیں کہ ذرا سے سوال جواب ان سے دوں. ایک سوال یہ ہے کہ وہ جلدی جلدی اب یہ بتائیے کہ خمس میں سہم سادات کیا بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جو ابھی مسئلہ پہلے گزر گیا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, چاہا ہے خامنائی کی تکلیف میں نہیں دے سکتے ہیں, بھائی بہن کے کسی سید کو بھی آپ نہیں دے سکتے ہیں, پہلے مرضی کو دیجیے. لیکن مجھے ایک کیس بھی ایسا پتا نہیں, ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہو کہ آپ مرضی یا اس کے وکیل کو دیں اور بتا دیں کہ بھائی میرے یہاں کوئی غریب سید ہے اور وہ منع کر دیں, نہیں, آپ جا کے کہیے فوراً واپس کر دیں, ایسے لے جا کے اس کو دے دیں, لیکن اس سسٹم ہے اس کے تحت آپ کو آنا پڑے گا. اگر سیستانی کہتے ہیں کہ جی ہاں آپ اپنے غریبوں آپ اور غریب کو پہچان کے خود دے سکتے ہیں, البتہ جن کا مینٹیننس آپ پر واجب ہے اپنی پاکٹ سے دینا ان کو خود نہیں دے سکتے, پھر آپ کو مجھے خود ہی ان کا خرچہ دینا. بھائی بہن کا مینٹیننس جو کہ واجب نہیں ہے بھائی بہنوں پر, کس کا مینٹیننس واجب ہے؟ بیوی کا, والدین کا, اولاد کا, اور پھر دادا دادی نانا نانی کا, اور اولاد کی اولاد کا. بھائی بہن کا مینٹیننس واجب نہیں, چنانچہ وہ آپ خمس میں سے دے سکتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ جو آپ نے نہیں پوچھا ہے وہ میں خود سے بتا دوں, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو خمس کا وہ پورشن دے رہے ہیں جو ہمیں اجازت ہے, تو اس کو کیا بتانا ہے کہ وہ خمس ہے؟ کوئی ضرورت نہیں, کسی کو شرمندہ کرنے یا خجالت میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسے اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ وہ اسے جب سمجھے, آپ اسے اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ بھائی بہن کی اپنی جیب سے مدد کر رہا ہے. خمس دیتے وقت, فطرہ دیتے وقت, صدقہ دیتے وقت بتانا ضروری نہیں کہ میں کون سی رقم دے رہا ہوں. بس اب یہ سوال ذرا مختصر سے ہیں, بہرحال اگر یہ زیادہ ہوئے اور میں ہمت جواب دے گئے تو میں اس کو اسی طرح چھوڑ دوں گا. سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی کو ہم ہی سلام کرے اور وہ کبھی پہل نہ کرے گا, اور وہ کبھی بھی پہل نہیں کرتا تو کیا مسئلہ ہے؟ اور اچھا مطلب ہے ہمیشہ ثواب, کیونکہ سلام میں 70 ثواب آپ کو ملتا ہے, اس بیچارے کو کوکو کو ایک ثواب ملتا, تو وہ تو آپ کو اتنا بہترین موقع دے رہا ہمیشہ ثواب دینے کا, آپ کرتے جائیے سر, ہمیشہ ثواب آپ لے کے جا رہے, اس سے در شکر ادا ہی نہیں. لیکن میری ہر بات میں ایک لیکن تو ہوتا ہے, لیکن اگر یہ اس کو بہت زیادہ تکبر غرور گھمن میں مبتلا کر رہا ہے تو کیس ڈفرینٹ ہو سکتا. کیا ڈفرینٹ ہوگا؟ حضرت خضر کے واقعے کا تیسرا پہلو. خضر نے تین کام کیے, دو پہ موسیٰ نے اعتراض کیا تو سمجھ میں آتا کہ بھائی وہ کشتی کو توڑ دیا, موسیٰ نے اعتراض کیا, سمجھ میں آتا مومن کا مال کیوں توڑا. بچے کو قتل کر دیا, موسیٰ نے اعتراض کیا, سمجھ میں آتا کیوں قتل کر دیا. ایک دیوار گر رہی تھی یتیم بچوں کی اس کو بنا دی، اچھا کام کیا، اس نے اٹھا نے کیوں اعتراض کیا؟ وہ والا پہلو مجلس میں آئے گا، لیکن میں ابھی تو بتا دوں وہ کہ بہت سے لوگ آج کے بعد ابھی سے کام پکڑنے کے آئندہ کی تقریر میں نہیں آنا، تو میں ان کو جواب دے دیتا ہوں واقعہ سنا کے، کہ کبھی کبھار نا اہل کے ساتھ نیکی کرنے کو بھی اسلام روکتا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتے ان کے ساتھ نیکی کی جائے، یہ اس کیٹیگری میں آ جائے تو آپ سلام کرنا بند کر. اگر اس کیٹیگری میں آئے جس کو مختصر امام کی ایک حدیث نے بتایا، جو میں پرسوں خضر کے تیسرے جواب میں دونوں باتیں دہراؤں گا، فکر آپ کو لگے یہ امام کی ایک حدیث ہے نا، اب کسم پورے مال میں کسم میرے عبادت، کبھی مغرور آدمی کے ساتھ غرور سے بیٹھانا یہ بھی ایک عبادت بن جاتا ہے، اس کی کمر توڑنے اس کے غرور کو ختم کرنے کے لیے، وہ کیٹیگری ہے تو الگ بات. نماز سکون سے گھر جا کے پڑھنے کا کیا مسئلہ؟ یہ خواتین نے پوچھا، اکثر خواتین کو جو ہے نا مردوں میں تو نماز جماعت ہے، ڈسپلن ہے، سسٹم ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، عورتوں میں جو ہے نا ایسا جماعت تو ہوتی نہیں، کوئی نماز پڑھ رہی ہے، کوئی کھیل رہی ہے، کوئی بچوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، کوئی کسی کا بچہ رو رہا ہے. بچے بڑا مسئلہ ہو گیا، آپ کو نہیں پالنا پڑے اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بچوں کو کنٹرول کرنا واقعی ایک مسئلہ ہوتا ہے، نماز میں مزہ نہیں آتا. اس سے یہ اچھا لگتا ہے دو گھنٹے بعد گھر جائیں گے، بچے سو جائیں گے، گھر والے آ جائیں گے، بچے کو ٹی وی پہ بٹھا دیں گے، سکون سے نماز پڑھیں گے. نہیں، یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں. کسی حالت میں صحیح اول وقت کی نماز کا ثواب، چاہے وہ بڑی ڈسٹرب سی کیوں نہ ہو، بعد والی نماز سے ہزار میں لاکھ گنا بہتر ثواب ہے، چاہے بعد والی نماز بڑے سکون سے کیوں نہ ہو. ہاں، اس کے لیے مستحبات کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، ہاری واجب واجب نماز پڑھیں، لیکن اول وقت میں پڑھیں. بہت سے سوال ایسے ہیں جو مردوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتے ہیں، وہ اس مرحلے سے نہیں گزرے. سوال یہ کہ اگر قریبی رشتے دار، اس کا جواب تو آ گیا، ہم کو سلام کرنے میں اگنور کریں، ایک وقت جواب نہیں دیا، دو وقت جواب نہ دیا، تو کب تک ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں؟ دو سوال الگ الگ ہینڈ رائٹنگ میں آئے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں سمجھ رہی ہیں یا ان کے بارے میں. سوال تو ایسے ہی لگ رہا ہے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن کبھی واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے. ہینڈ رائٹنگ بھی الگ ہے، اسٹائل بھی الگ ہے، سوال بالکل ایک آیا. بہت ریئر کیس میں ایسا سوال دو الگ الگ آدمی پوچھے، تو یہ اس سے ایک اندازہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ اگنور سمجھ رہے ہیں وہ اگنور نہ ہو، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ ان کو اگنور کر رہی ہیں، انہوں نے بھی سلام کیا تھا، آپ نے ان کی آواز نہیں سنی. تو پہلے ایک دوسرے سے مل کے معلوم کر لیں کیا مسئلہ ہے. سوال والوں کی بات نہیں کر رہا، جن کا کیس ہے، اگر واقعا ان کا جواب بھی ایسا ہی کوئی گھمنڈی جواب، تو بھی آپ کے سامنے جواب آ چکا ہے. اب جلدی جلدی، میں بہت زیادہ اس وقت تھکن محسوس کرنے لگا ہوں. حسد کو دل سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جواب جو ہے نا تقریر چاہتا ہے، اتنا مختصر اگر یہ مسئلہ ہوتا. دیکھو، یہ ایک اور ہیپیٹائٹس سی کی خطرناک ترین روحانی بیماری، من شر حاسد اذا حسد، اللہ سے مدد مانگنا پڑتی حسد کے حسد سے بچنے کی. ہر چیز کا سو جواب طے کی، اگر خوف خدا دل میں ہو، اگر قیامت دل میں، اور اگر یہ یاد ہو کہ جس کو جو مل رہا ہے اللہ دے رہا ہے تو مل رہا ہے، ورنہ کسی کو نہیں مل رہا تو کافی اثر کم ہو جائے گا. باقی باتیں شاید واقعہ موسیٰ اور خضر کے آخر میں آ جائیں. حسد بھی ایک مسئلہ آل محمد کے حوالے سے رہا ہے، دنیا آل محمد سے حسد ہی کرتی رہی. ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک مسجد میں پڑھا تھا کہ بیٹی کی شادی کی اور اس کے بعد اتنا برا نکلا کہ طلاق کی دعا مانگی، تو انسان کو کب معلوم ہو کہ دعا کرنا کب روکے؟ نہیں روکے نہیں، جو دعائیں نارمل ہیں وہ کرتا رہے، پھر بھی اگر نتیجہ نہ نکلے تو بہت زیادہ اس کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ نہیں کوئی اسپیشل دعا، کوئی خاص عمل، کوئی یہ وہ نہیں. اور ہر دعا کے بعد یہ ضرور کرے کہ خداوندہ، لیکن جس نے میرے لیے بہتری ہے وہی میرے لیے کرے. یہ شب قدر میں آ کے دعا پڑھیں گے، دعائیں مکارم الاخلاق، بہت زیادہ مشکل سے اس کی بڑھیں گے، لیکن بہت اہم دعا ہے. ہم نے تو پورے پورے اشرے اس دعا پہ پڑھے، اور علماء کرام تو پوری پوری زندگی خالی دعائیں مکارم الاخلاق کی تفسیر پڑھتے رہے. اس کو بالکل شروع میں یہ اصول ایک اور انداز سے کہ اے خدا مجھے پورے عمر عطا فرما، لیکن اگر میری زندگی میں شیطان کی نافرمانی تو مجھے فوراً موت دے دے. ایک فقہی مسئلہ آتا ہے کہ کیا موت کی دعا مانگنا حرام ہے یا مکروہ. تمام مراجع اسی دعا کے حوالے سے فتوا دیتے ہیں کہ اس طرح سے موت کی دعا مانگنے کی اجازت ہے کہ اگر میرے حق میں زندگی بہتر نہیں، میں تو مانگ رہا ہوں اللہ پورے عمر سے، لیکن پتا چلے کہ اگر مجھے چھوٹی عمر مل رہی ہے 40 سال کی تو میں 40 سال کے شرابی، اور 100 سال کی مل رہی ہے تو میں 100 سال کے شرابی. 100 سال کی شراب سے 40 سال کی شراب بہتر ہے نا، بہتر کا مطلب شراب بہتر نہیں، یعنی اس میں گناہ کم ہے نا. تو اس ٹائپ کی دعا کریں کہ خدا بندہ فلاں فلاں میری حاضر پوری نہیں ہو رہی اور دعا کرے اور دعا. لیکن اگر اس میں میرے حق میں سر وہی تو تو جانتا ہے کہ میرے حق میں بہتر ہے. کہ میں نے بہت جلدی جلدی کہا سمجھ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھے تو پھر پوچھ لیجیے گا. لیکن اب کسی طرح سے یہ سوالات کا جواب مکمل کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ کینیڈا میں عورتیں ایک ساتھ تین چار جاب کر رہی, تو آپ کا جو خیال عورتوں کے بارے میں وہ آپ بدل لیجیے. کیا میرا خیال عورتوں کے بارے میں ہے, کیا میں بدلوں؟ یہ جو آپ کا خیال ہے کہ زیادہ تر مرد صرف ایک جاب کرتے ہیں, جبکہ یہاں کی عورت صرف ایک پیر جاب کرتی ہے اور باقی جو جاب صاحب یہ بتا رہی ہیں باقی کیا جاب ہے, کہ بھائی بچوں کو بھی ہم ہی پک اپ کرتے ہیں, بچوں کو ہم ہی ڈراپ کرتے ہیں, گروسری ہم ہی کرتے ہیں, کھانا ہم ہی پکاتے ہیں, گھر ہم ہی صاف کرتے ہیں, بچوں کو ہم ہی پڑھاتے ہیں, شوہروں کو بھی آپ پڑھاتی ہیں, مجھے یہ بھی پتا ہے, سارے بچوں کی بات نہ کریں. دیکھیے میں مانتا ہوں اس لیے دیکھیے, لیکن سوال آپ کا آخر میں آئے, اس سے پہلے ہی میں آپ کے حق میں اتنی لمبی تقریر کر چکا ہوں. جو آپ نے ماننا بھی نہیں تھا اس سے زیادہ میں نے آپ کے حق میں کہا کہ ہمیں بھی معلوم, اسلام نے بھی ہم کو یہ سب بتایا ہے. واقع یہ جو عورتیں کام کرتی, لیکن میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا, خاتون نے خود ہی مجھے جوش دلا دیا. قرضوں کی جو لسٹ میں بتا رہا تھا نا, مینٹیننس میں بہت کمی, اس کے علاوہ جو کام بیوی آپ کے گھر میں کرتی ہے, اس کام کے لیے اگر آپ کو نیٹ رکھتے اور جتنے وہ پیسے مانگتی, بیوی مانگ سکتی ہے اور آپ نہیں لیں گے اس کو, مجھے پتا آپ کبھی نہیں لیں گے, لیکن وہ قرضہ اس کا آپ کی گردن میں چل سکتا ہے کہ 20 سال میں نے گھر کو سروس کی, ہر مہینے کی $2000 اگر کوئی نیٹ رکھتی تو وہ لے, تو 2000 کا حساب لگا کے وہ سب ہو سکتا ہے, وہ امکان ہے اس کا. اگر کوئی مومنہ اتنی زیادہ جہاں پہ بزنس مائنڈیڈ ہو جائے تو یہ مکروہ عمل تو ہوگا, حرام تو نہیں ہوگا. تو بیویوں سے بہت قرضے شوہروں پہ ہوتے ہیں, جب تک حالات ٹھیک ہے ڈیمانڈ نہیں کرتی. جیسے آپ کا بھی یہ معاملہ کہ کسی سے دوستی ہے, آپ نے پیسے دیے, دوست آپ مانگیں گے بھی, لیکن کسی سے نہ کہ جھگڑا ہوگا, لڑائی ہوگی, آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے دوستی ہلو سارا واپس کرو. تو بہت سارے ایسے ہیں یہاں پہ کیسز کہ جو عورت نے گورنمنٹ کے تھرو حرام طریقے سے لیا, وہی اگر ذرا سا مسئلے معلوم کر لے کہ وہی وہ شریعت سے حلال طریقے سے بھی لے سکتی تھی. اور میں ان تمام چیزوں کو مانتا ہوں اور اکثر مردوں کو چپتے چپتے کہتا بھی رہتا ہوں کہ بھائی احسان مانیے کہ عورتیں بھی چپ ہیں, لیکن نہیں ان کو زیادہ مسئلے نہیں پتا, ورنہ اتنا قرضہ عورتوں کا آپ کی گردن پہ آئے گا. لیکن بہرحال آپ کے سوال سے یہ لگا کہ بات خواتین کے گھر پہ بہت زیادہ ان کے شوہر ظلم کر رہے ہیں, اس لیے میں نے خود ہی قدرت میری زبان کی وہ چیزیں جاری کرا دی. ایک سوال جو ہے نا وہ کسی ان ویجیبل ان سے لکھا گیا ہے, ساری لکھا ہے, میرا سوال یہ آگے کچھ لکھا نہیں ہے, جب یہ میں پڑھنے کے قابل ہوں گا میں نظر نہیں آ رہا. بہرحال آپ نے چلے ایک تو سوال اور کم ہوا, اب یہ بچے ایک دو سوال بس بتا دیا آپ نے. جب یہ کیا بات کروں, یہ وہی مجھے لگ رہا ہے, فرماتے مولانا ہمارے حالوں پہ رحم کریں اللہ کے واسطے, ان مردوں کو بھی کوئی ہدایت کریں کہ کبھی تو ہمارا کوئی ساتھ دیں. یہاں کی عورتوں کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں کہ صرف لڑنا اور باتیں کرنا جانتی ہیں اور صرف مردوں کے گھر کے کام کرتی ہیں, تو مرد یہاں پہ خوب ہنستے ہیں اور عورتیں بیچاریاں خوب ہوتی ہیں. اور یہ تو خیر کی ساری باتیں ہو گئی, انشاءاللہ بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. میں کل انتظامیہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے تعجب ہے کہ مجھے 15 دن ہو گئے, اب تک میری مخالفت کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں آئی, یا تو کچھ آپ چھپا رہے ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. اللہ ناراض ہے کہ میں تقریر کروں, کھلی کھلی باتیں کروں, پھر بھی کوئی ناراض نہ ہو. آج دو عورتوں نے میرا دل خوش کر دیا کہ یہ چاہے ناراض ہو لیکن میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. اچھا اوہو, مولانا آپ کی تقاریر میں جو خواتین سے بم پھوڑے جا رہے ہیں, سب سے بڑا خطرناک یہ پرچہ ہے, بہت کچھ آگے لکھا ہوا ہے, بس اتنا ہی کافی ہے. اچھا بس بس یہ آخری 3 پرچے, اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے, مائک بھی بند کر دیں گے. مولانا زیارت میں جو جملہ استعمال ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ السلام علیکم یا آل اللہ. ارے بم والا, اصل میں اس وقت میرا کوئی 50-50 پروگرام کرنے کا ارادہ نہیں ہے, آگے تو اور یہ بارہ انہوں نے مجھ پر اتنا بڑا بم چھوڑ دیا کہ اتنا واقعہ ڈسٹرب ہو گیا, میں پڑھنے کے قابل نہیں رہا, یہیں رکھا ہے ڈھونڈ کے پڑھ لیجیے گا. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ ہاؤ از اے سن اور ڈاٹر سپورٹڈ ٹو ہینڈل ہز مدر انفیوریبل بہیویئر اینڈ ایکشنز دیٹ آر ناٹ سوشلی ایکسیپٹیبل واٹ کائنڈ آف میجرز آر الاؤبل اینڈ ایکسیپٹنس ان اسلام. یہ جو سوال ہے یہ بات تو میری آپ شاید اب اس کو ذرا سا مذاق سے سمجھ لیں کہ میں ہر بات میں کہتا ہوں یہ تقریر میں آ گیا کہ آنے والا ہے, لیکن وہ بیچارا بیٹا یا بیٹی کیا کرے جس کے والدین ہی اس کے ساتھ ان ایکسیپٹیبل ٹائپ کا بہیویئر رکھے اور ایسی باتیں کرے جو نہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیڈ ہے نہ اسلام کی نگاہ میں. بچے گستاخ نافرمان بے ادب ہوتے ہیں تو اس کے لیے تو بہت کچھ روایتوں میں والدین اگر ایسے. اچھا اب اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے دو دن پہلے جملہ کہا تھا اور وہ میرے ذہن میں ہے تو انشاءاللہ وہ وعدہ پورا کروں گا. میں نے عرض کیا تھا سورہ کہف, سورہ عنکبوت اور سورہ یوسف, یہ تین سورے ساتھ آئے ہیں ذرا ذرا سے وقفے کے ساتھ. اور ایک سورے میں سورہ کہف میں بات تھی کہ ظلم ہوا ہے عام سوسائٹی کی طرف, سورہ یوسف میں معاملہ ذرا اور جو ہے خطرناک ہوا کہ بھائیوں نے بھائی سے ظلم کیا, اور سورہ عنکبوت میں تھا کہ والدین اولاد سے ظلم کر رہے ہیں. یہ میں نے دو دن پہلے تین دن پہلے کہا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ سورہ عنکبوت اس وقت نازل ہوا جب بچوں کو یہ پرابلم ہوا تھا کہ ان کے پیرنٹس ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور ان سے خلاف اسلام باتوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور یہ پوری ایک گائڈ لائن سورہ عنکبوت نے دی تو کیا کرنا. اور پھر کیا میرا آخری جملہ تھا, میرا آخری جملہ یہ تھا کہ سورہ عنکبوت کیونکہ شب قدر کا سورہ ہے اس لیے شب قدر والی مجلس میں ذرا سا اس کا اشارہ اور اس کی تفصیل آئے گی. تو یقیناً والدین کے لیے بھی حرام ہے اپنی اولاد کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرنا جو اولاد کی توہین کا سبب بنے, اور وہ بھی گناہگار ہے اور وہ بھی آپ ہو جاتے ہیں, لیکن اولاد کے لیے وہ والا ریئیکشن کی اجازت نہیں جو باپ اور ماں کر سکتے ہیں. اگر اولاد گستاخی کرے باپ اور ماں اس سے روک سکتے ہیں, ڈانٹ سکتے ہیں, مار سکتے ہیں, لیکن اگر والدین ایسا عمل کریں تو وہ کر وہ حرام رہے لیکن اولاد ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جائے گی. یہ اتنا جواب ہوا کہ خلاصہ یہ کہ والدین بھی باپ نہیں ہے, شریعت نے والدین کو بھی والدین ہونے کی وجہ سے کوئی زیادہ رائٹ اپنی اولاد سے نہیں دیا. اتنا یعنی بہت چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں, اگر باپ نے مار بھی دیا کہ یہاں تو خیر شاید تصور میں نہ آئے, لیکن انڈیا اور پاکستان میں بھی اتنا مار دیا کہ کھال کا رنگ اس کا چینج ہو گیا تو باپ پر بھی دیت دینا واجب ہو جاتی, گناہگار الگ اور دیت الگ. تو بہت زیادہ باپیوں پر بھی ریسٹرکشن ہیں, لیکن اس سے زیادہ والدین کو نصیحت کی انشاءاللہ شب قدر یعنی جو آخری رات جس رات کو آپ سورہ عنکبوت پڑھیں گے بہت ہی شارٹ کر دوں, ایگزیکٹ ایک ویک کے بعد یہی جمعہ کا دن ہوگا, یہی سیٹرڈے نائٹ ہوگی جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات, یہی تقریر کے بعد اعمال کا وقت آ رہا ہوگا, تب میں تھوڑا بتاؤں گا. تو اب یہ آخری سوال بچا کہ یہ سوال بھی ایک اور جو سوال نماز کا آیا تھا اس سے ریلیٹڈ ہے, اس کا جواب آ گیا. سوال یہ ہے کہ عورتوں کا جو پورشن ہے اس امام بارے میں اس میں جگہ بہت کم ہے, اور کیونکہ بچے بچے کی ساری باتیں مجھے پہلے سے معلوم ہیں اور وہی ابھی لکھ رہی ہوں کہ بچے وغیرہ بہت کھیلتے کودتے آنا جانا ان کو سنبھالنا تو ہم گھر جا کے نماز پڑھنا پریفر کرتے ہیں, اس صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ اور اگر کوئی عورت اول وقت میں پڑھتی ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس ہنگامے میں تم نے یہ نماز کیسے پڑھ لی؟ تو جواب آ گیا ہے کہ اعتراض کرنے والے دراصل غلط اعتراض کر رہے ہیں, ہنگامہ ہو کہ شور ہو کہ شراب ہو کچھ بھی, اول وقت کی نماز بہرحال دیر والی نماز سے بہتر ہے, لیکن واجب کی حد تک پھر بھی نہیں ہے, شریعت نے فیسلٹی دی ہے قضا ہونے تک نماز پڑھنے کی. حد پر قافلے کے ساتھ اگر 99% لوگ ایک مرضی کی تقریب میں تو پورا قافلہ اسی سسٹم پہ چلے, ہماری تقریب کسی اور مرضی کی ہے, تو اگر ہم اپنے مرضی کے حساب سے چلیں تو یہ ہے کہ قافلے کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا بعض جگہ. جیسے ایک بہت چھوٹی سی بہت چھوٹی مثال دے دوں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے, کہ قربانی اب اگر قافلے میں 99% لوگ آغا سیستانی کی تقریب میں, تو آغا سیستانی کہتے ہیں کیونکہ مینا میں تو آج کل کوئی سلاٹرنگ ہاؤس ہے نہیں, مکے میں جا کے جانور ذبح کرے بہت ہی آسان کام, ہاتھ سے بڑے رہتے ہیں خیمے کے اندر, مکے میں مومنین کرام نے ٹیلی فون کیا جانور دبا ہوئے موبائل پہ جواب آ گیا سب کی قربانیاں ہو گئی. لیکن آ رہے خامنہ ہی کہتے کہ مکے کی قربانی نہیں چلے گی, مینا میں بھی قربان کرانی ہے تو بٹوین مینا اینڈ مکہ وہ پہاڑیوں کے اندر کیا قربان کا بنائی ہے جو بعض اوقات بڑی زحمت ہوتی ہے وہاں جانے, وہاں جا کے قربانی کرو. تو قافلے کے آرگنائزر کیا والنٹیئر 99% سب آغازستانی والے وہ ایک آدمی کے لیے وہاں نہیں جا پاتے, کہتے آپ خود اپنا معاملہ دیکھیے, بڑی زحمت ہوتی. اب یہ ایسی مثالیں کئی آتی ہیں پیش, یا مطلب سارے کے سارے لوگ آ گئے خامنائی کی تقریب میں, یا آگے سیستانی کی ایک آگے ہوئی کی تقریب میں, اور اگر خامنائی اور سیستانی والے مرد لوگ رات کے وقت بند گاڑی میں جا سکتے ہیں, آگے خود والے نہیں جا سکتے. اب وہ کہیں کہ بھائی ایک آدمی کے لیے ہم کہاں سے کھلی گاڑی کا انتظام کریں. تو یہ ٹیکنیکل مسئلے جگہ جگہ پیش آتے ہیں. سوال بہت اچھا سوال ہے کہ کیا یہ دیکھ کر کے ساری میجورٹی یا والنٹیئرز یا آرگنائزر سب ایک کی تقریب میں ہیں, ہم اپنی تقریب چینج کر لیں ان کے ساتھ کر لیں تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ان کے لیے بھی آسانی. حرام حرام اور حرام, سب کے سب لوگ ایک کی تقریب میں, لیکن اگر آپ نے جو تقریب کی آپ نے صحیح کی ہے اپنے حساب سے, جو انکوائری ریسرچ کی آخری سوال ہے, صحیح تقریب کی ہے تو آپ کو اس وجہ سے تقریب بدلنے کا کوئی حق نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ حج کے موقع پر اکثر لوگوں کو تقریب کا صحیح طریقہ پتا چلتا ہے, اسے میں نے تو بھائی جس کیا کہتے ہیں انگریزی میں وہ ہرڈ مینٹلٹی کہ سب لوگ ایک کی تقریب کرے تو ہم نے بھی کریں, وہاں جا کے پتہ چلا ایسے تقریب نہیں ہوتی ہے, اہل خدا سے پوچھنا ہوتا ہے, ان کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا ہے, یہ سب پتا چلا اور پھر آپ نے انکوائری کی تو پتا چلا آپ کی تقریب غلط تھی, دوسروں کی تقریب صحیح, اس لیے آپ ان کے ساتھ ہو گئے وہ, لیکن صرف اس لیے کہ قافلے والوں کو آسانی رہے, والنٹیئر کو آسانی رہے, آپ کو آسانی رہے, تقریب بدلنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. گویا آپ اپنے حق کا پورا سوال ختم کر کے آ رہے, بعض اوقات حج ہی غلط کر کے آ رہے. آخری سوال یہ ہے, اور یہ سوال ایک ہی نے پوچھا, وہ بھی خواتین نے پوچھا, ذرا تعجب ہے, لیکن مردوں میں غالباً یہ مسئلہ بہت ڈسکس ہو گیا, اتنا کہ اب مزید کسی ڈسکشن کی گنجائش نہیں ہے. پہلے سنا کرتے تھے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھ لیں, سب کی اتحاد کی خاطر سب ایک دن عید کریں. اب اس اتحاد کو کیا ہو گیا ہے کہ جو لوگ الگ الگ عید کر رہے ہیں, یہ گھر میں ایک کا روزہ اور ایک کی عید ہے. جو آپ نے پہلے سنا تھا وہ آدھا سچ تھا آدھا جھوٹ تھا, اور جو آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی آدھا سچ ہے اور آدھا جھوٹ ہے. تو پہلے والے آدھے سچ کو آج کے آدھے سچ سے ملا کے پورا سچ بنا لیجیے, اور پہلے والے آدھے جھوٹ کو آج کے آدھے جھوٹ سے ملا کے اس کو کنڈیم کر دیجیے. وہ کیا, یہ جو اگر آپ نے سمجھا تھا کہ اتحاد کے خاطر سب لوگ ایک دن عید منائیں, یعنی اپنا روزہ نہ رکھیں یا عید کے دن روزہ رکھیں, یہ غلط سنا. جو اتحاد بچے آخری سوال کا ختم بھی ہو گیا ہے اور اسی پہ میرا سیشن بھی ختم ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ عید منانا, واٹ از دی میننگ آف عید منانا, واٹ یو مین بائی عید منانا, عید منانا کسے کہتے ہیں؟ عید منانا آج کل نماز عید تو واجب بھی نہیں, صرف ایک چیز ہے روزہ رکھنا, عید کے دن روزہ حرام. تو پہلے بھی تھا, یہ بھی تھا کہ اگر سب لوگ ایک دن عید منا رہے ہیں, اتحاد کے خاطر آپ بھی ان کے ساتھ عید منا لیجیے. کیا مطلب کہ اگر آپ کے حساب سے ابھی ایک روزہ باقی ہے, آپ کے حساب سے آج تھرٹی ایتھ رمضان میں سب لوگ عید منا رہے ہیں, آپ جائیے صبح صبح ٹریولنگ کیجیے, اور ٹورنٹو جیسے شہر میں یا نارتھ امریکہ میں تو 45 کلو میٹر آنا جانا کوئی مسئلہ نہیں, سٹی کے باہر جائیے, کوئی چیز کھا کے واپس آ جائیے, صبح صبح ہی جائیے, صبح صبح آ جائیے, کس دن کا روزہ نہیں رہا آپ کا, سب لوگ کھا پی رہے, آپ ان کے ساتھ شریک ہو جائیے ایک روزے کے قضا کر دیجیے. پہلے بھی یہی مطلب, اور یا پھر یہ کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حساب سے رمضان کمپلیٹ ہو گیا آج کی, باقی لوگوں کے حساب سے عید کل, ٹھیک ہے آپ آج روزہ نہیں رکھیں گے, آپ کی عید ہے, لیکن منانا کیا مطلب, نہیں رکھیں گے آپ گھر میں بیٹھے, یہ نہیں ہے کہ آپ پورے کمیونٹی میں جائیں, لوگوں کے روزے تو وہاں سب کے سامنے کھائے گئے, کچھ نہ لوگ جمع ہوں گے سینٹر میں, آپ بھی آئیے, ریزائر مسودی کی سیٹ کے نماز پڑھی, اچھے کپڑے پہنیے, گلے ملیے, سویا کھائیے, ختم اللہ اللہ خیر سر. عید منانا اور روزہ رکھنا کہ کیا, یعنی کیا اس میں ایسی چیزیں کہ آپ اتحاد کی خاطر نہیں کر سکتے, کریں ضرور کریں, لیکن شریعت شرم کرے. اس میں دوسرا والا کیس تو بہت ہی آسان, جیسے اس سال مثلا بہت سارے آغاز کے مقلدوں کو شاید یہ مسئلہ ہو جائے, شاید ابھی نہیں رہ سکتا, کہ سرکار دیکھے تو ان کے 30 روزے ہو کے 31واں دن ہوگا, ان کو تو ہر صورت میں عید منانا, ہو سکتا ہے کہ اگر سیستانی والوں کے ابھی 29 کے بعد چاند ہو جائے تو وہ بھی سٹرڈے کو عید منا, لیکن اگر ان کے بھی 30 پورے ہوئے وہ سنڈے کو عید منا, تو ٹھیک ہے سٹرڈے کو اگر کوئی والے جو ہے نا وہ روزہ نہیں رکھے, اور سنڈے کے دن وہ سب کے ساتھ عید منا, کیا اس میں ایسی چیز اتحاد کے ہاتھ میں, اس میں کوئی پرابلم نہیں. پہلا دوسرا کیس سے بات آتا, صرف پہلے میں پرابلم کہ سب لوگ عید منا رہے ہیں, اب معلوم ہے کہ ہمارا روزہ ہو رہا ہے شرط, تو میں نے کہا نا جائیے روزہ توڑی واپس آ جائیے, سب کے ساتھ چل جائیے. اور اس کے بعد پھر ایک روزے کے قضا کر لیا اور مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی کو بنانا چاہے, اچھالنا چاہے, پھیلانا چاہے, تو ہر دن اور ہر روزے کے اندر بلکہ سال کے 354 دن ہنگامہ کر سکتے ہیں. اور اگر اتحاد کرنا چاہے تو عید اور رمضان کے دن بھی کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوگا. پروردگار ہماری قوم کو اتحاد اور اتفاق کا جذبہ عطا فرما. خدا بندہ جو سوالات سے اندازہ ہوا, ہم لوگوں کو امام معصوم جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں ان کو عدل منتظر کہہ کر کے وہ کمپلیٹ عدل ہیں, ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ عدل کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. خواتین کو اپنے گھر کے مردوں کی اور مردوں کو اپنے گھر کے خواتین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ہم سب کو شریعت اور دین کے مسئلے میں بزنس مائنڈیڈ نہ بنا. اگر ہم میں سے کوئی دوسرے کے حق میں کوتاہی کرے تو ہمیں اتنا کشادہ دل بنا کہ ہم ایک دوسرے کی حق تلفیوں کو معاف کرتے رہیں. پروردگار اور اس اسلام کو ہمارے لیے آسان کرنے کے لیے اپنی آخری حجت پارث سے معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعزیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب وضاحت تو پھر لوگ جی ہاں
وہ جو
فارغ ہو جائے گی جو تکلیف
کے بارے میں انہوں نے پوچھا
جی,
اگر والدین جو
انتخاب ہو گیا ہے ان کی تکلیف کرنا ہے, ایک سوال ایسا انہوں نے پوچھا جو ہم لوگوں کے حساب سے تو کوئی سوال ہی نہیں تھا, اس لیے میں نے اس کو نظر انداز کر دیا. لیکن اندازہ بڑا اچھا سوال کیا بچی. آخری ایک سوال نیا سوال نہیں, بچی ابھی والے ہوئی, والدین تکلیف کر رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ والدین کی انکوائری اور بچی کو بتا دے. لیکن والدین تو مرحوم مرنے کی تکلیف کر رہے ہیں, اگر کوئی وہ کیا بتائیں, وہ تو انتظار جو بعد میں پیدا ہوا مرحوم کی تو تکلیف سے شروع کر ہی نہیں سکتا. اس کا جواب یہ کہ والدین اگر آگاہ کوئی کی تکلیف میں ہے تو وہ بھی حرام کر رہا. ہاں ہنگامہ ہونے والا ہے, شور شرابہ ہونے والا ہے, کیونکہ مجھے پہلے دن سے بےچینی کہ کیوں کوئی ہنگامہ اب تک نہیں ہوا ہے. نہیں کیا مطلب ہے کہ سب لوگ اس سے مذہبی بن گئے کہ ہر وقت مان رہے. اگر کوئی یا کوئی بھی مرحوم مرنے کی تکلیف پر کوئی شخص اپنی مرضی سے باقی نہیں رہ سکتا, پہلے اسے زندہ مجتہد کو ڈھونڈنا ہے کون ہے زندہ, پھر ان سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ ہمیں مرحوم سے باقی رہنے کی اجازت دیتے ہیں. اگر زندہ اجازت دے تو آپ باقی رہ سکتے ہیں مرحوم کا, ورنہ باقی نہیں رہ سکتے. اور اسی کے اندر اسی کے سوال سے سوال تو بہت نکلیں گے, اسی سے ریلیٹڈ ایک بات اور. بھائی جب مرحوم مرجے کی آپ تکلیف سے باقی ہیں, وہ انتقال کر کے آپ اپنا خون کیسے ان کو دیتے ہیں, زہری میں ڈال کے آتے ہیں کہ قبر میں رکھ کے آتے ہیں کہ کیسے ان کو خون دیتے ہیں, تو مر گئے. آپ نے کہا ان کے بچی, جیسے ہی کوئی مشتہد مرتا ہے سارے وکالت نامے میل اینڈ وائف کینسل ہو جاتے ہیں, کوئی ان کا وکیل نہیں دنیا میں, خون کس کو دیتے ہیں آپ. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے آپ زندہ مرجے کو ڈھونڈیں. تو اگر کوئی کہتا ہے میں آگاہ خود کی تکلیف سے واقعی, لیکن ود آؤٹ دا پرمیشن آف لیونگ مرضی تو غلط تکلیف نہیں. تو اس دن سے بغیر تکلیف کے ہو گیا جس دن سے آگاہ خود کا انتقال ہوا. تو اس کا صحیح طریقہ یہ کہ پہلے زندہ کو آپ ڈھونڈے کہ ان تمام میں سب سے زیادہ علم کس کا ہے, مثلاً آگاہ 30 تاریخ کا, ان سے اجازت دے کہ آگاہ خود سے باقی رہیں گے تو آپ آگاہ خود سے باقی ہے, لیکن اصل میں آپ ان کی وجہ سے باقی. اگر آگے چل کے کبھی اگر سیستانی نے اپنا فتوا بدل دیا تو مرحوم پہ باقی نہیں رہ سکتے, ختم فوراً ادھر آئیں, کیونکہ مرحوم پر ان کی وجہ سے باقی ہیں, خود ان کو دیں گے. اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی نے جن مسئلوں میں فتوا ہی نہیں دیا کیا تو واجب لگائی, ان کی طرف رجوع کریں گے آپ, کیونکہ اصل میں آپ زندہ کی تکلیف میں. شوق کر کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں اگر خود سے باقی, لیکن باقی رہنے کے لیے بھی زندہ. رہبر اگر آپ کے نزدیک عالم ہے ان سے پوچھیں وہ گئے تو باقی رہ سکتے ہیں. تو یہ جو ہوگا نا جو زندہ سے پوچھ کے آئے باقی, یہی آپ اپنی بچی کو بتائیں گے. پروردگارا ان صاحبان ایمان کو جو صرف تیرے دین کا علم سیکھنے کے لیے, اس میں کوئی چٹپٹی مزیدار بات تو ہوتی نہیں کوشچن آنسر میں, صرف تیرا دین کا علم سیکھنے کے لیے آدھی سے زیادہ رات تک یہاں بیٹھے رہے. خداوند ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما, انہیں دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیب فرما. جتنا انہوں نے سیکھا خود اور اپنی اولاد کو اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کی برکتوں سے انہیں حج بیت اللہ اور زیارت چاردہ معصومین اور باب مدینہ العلم کے روضے کی زیارت فرما, اور اس کی برکتوں سے انہیں زمانے کے امام کی زیارتوں سے نصیب فرما. ربنا تقبل منا.